السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور موجود خواتین، کل سورۃ توبہ کے آغاز میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ سورت کا ایک نام ہے المخزیہ، یعنی رسوا کرنے والی سورت. اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مضامین نازل کیے کہ جن سے رسوا کر دیا گیا مشرکین مکہ کو یا مشرکین عرب کو، وہ لوگ کے جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اپنے اعلیٰ صورت و کردار اور اپنے واضح بیان کے ذریعے سے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اتمام حجت کر دیا، پھر بھی وہ نہیں مانے تو پھر ان کے بارے میں آخری فیصلہ آ گیا. جب ان کے پاس مہلت ہے کچھ عرصے کی، اس دوران یا تو اسلام قبول کر لیں ورنہ اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جائیں، ورنہ اگر اسلامی ریاست کی حدود میں پائے گئے تو قتل کر دیے جائیں. اسی طرح اس پہلے حصے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بھی آخری فیصلہ بنا دیا کہ اگر ان کو اسلامی ریاست میں رہنا ہے تو انہیں جزیہ دینا پڑے گا اور انہیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. یہ پہلا حصہ وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کی جو خصوصی بعثت ہے اہل عرب کی طرف، اس سے متعلق تھا. اس میں فتح مکہ کا ذکر بھی آیا اور اس کے بعد پھر 9 ہجری میں حج کے موقع پر آخری اعلان کیا گیا مشرکین کے بارے میں بھی، اور آخری اعلان کر دیا گیا اہل کتاب کے بارے میں. اس کے بعد دوسرا حصہ جس میں 11 رکوع ہیں، اس کا تعلق اللہ کے رسول کی بعثت عمومی سے ہے. آپ کی بعثت صرف عربوں کی طرف نہیں تھی بلکہ تمام انسانیت کی طرف ہے. تو اب آپ نے اپنی زندگی ہی میں، اپنی حیات مبارکہ ہی میں، آپ نے جو انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں، اس کی توثیق کے لیے عرب سے باہر نکل کر اور وقت کی بڑی طاقت یعنی سلطنت روما کے خلاف اقدام کیا. غزوہ تبوک ذکر ان 11 رکوع میں. اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کیا ہے منافقین کو. منافقین کے لیے غزوہ بہت بھاری تھا، وقت کی ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا، فاصلہ بہت طویل تھا جو کہ طے کرنا تھا تبوک تک جانے کے لیے. موسم گرمی کا تھا، انتہائی شدید گرمی تھی، وسائل کی بہت زیادہ قلت تھی. 18 آدمیوں کے لیے باری باری ایک اونٹ پر سواری کا موقع ہوتا تھا، اور 2 ساتھیوں کو دن بھر کے لیے ایک کھجور دی جاتی تھی، وہی ساتھی باری باری چوستے رہتے تھے، یہ ان کی غذا تھی. پر مزید یہ ہے کہ اس وقت جو فصل تھی کھجوروں کی وہ تیار کیا. اگر انتظار کیا جاتا کہ فصل پکے فصل اتارنے کے بعد جائیں تو خطرہ تھا کہ رومی آ کے پیشکردی کریں گے اسلام کی اسلامی ریاست کے حدود میں, اور اگر فوراً جاتے ہیں تو پھر وہ کھجور کی فصل درختوں پر لگی رہے گی, مرد چلے جائیں گے تو خواتین کے لیے تو موقع نہیں ہوتا کہ وہ کھجور کے درختوں پر چل کر فصل اتار سکیں. لہٰذا اندیشہ تھا کہ وہ فصل جو ہے کھجور کی وہ بھی ضائع ہو جائے گی. لہذا یہ غزوہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل غزوہ تھا. لہذا منافقین کا نفاق, ان کی مال اور جان کے ساتھ محبت, گھر کے آرام اور آتائش کے ساتھ محبت, وہ پوری طرح سے نمایاں ہو گئی. منافقین نے اس موقع پر طرح طرح کے بہانے کر کے اپنے آپ کو اس غزوہ میں شرکت سے محروم کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ جو منافقین کو بھی رسوا کرنے والی ہیں. منافقین پر جو اللہ نے ایک پابندی لگائی وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عطیہ اور چندہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر جو لوگ اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانے کو تیار نہیں ہے, وقت دینے کو تیار نہیں ہے, تو وہ محض کچھ عطیات دے کر اور اپنے آپ کو اس تحریک میں شامل نہ سمجھے, اب ان کا عطیہ ان کا کوئی بھی چندہ وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. مزید منافقین کے لیے کچھ اور پابندیاں بھی لگائی گئی جو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے جو حساب آ رہا ہے اس میں آئیں گے. اب یہ جو آیت نمبر 67 ہے جس سے آج ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ منافقین کے کردار کو نمایاں فرما رہا ہے. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے سے کرایا گا جب مومنین کا تو وہاں الفاظ آئیں گے, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے کچھ پناہ ہیں. منافقین کے لیے یہ اولیاء یا ساتھی یا کچھ پناہ کا لفظ نہیں آیا, اس لیے کہ منافق کسی کا بھی مخلص نہیں ہوتا. منافق صرف مخلص ہوتا ہے اپنی جان کا اپنے مال کا. تو فرمایا کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چکے بچے ہیں, منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. اب ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمنکر, یہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف اور یہ نیکی سے روکتے ہیں. یہ کہتے ہیں مال روکے رکھو, مال اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مت نکلو. آگے الفاظ آئیں گے لا تن کرو کل ہر, بڑی شدید گرمی ہے گرمی مت نکلنا ورنہ مارے جاؤ. تو یہ حکم دیتے ہیں برائیوں کا غلط چیزوں کا اور روکتے ہیں اچھی باتوں سے نیکیوں سے. ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں نیک کاموں کے لیے یا مستحقین کی مدد کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے جن کو نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, پیشے کے منافق نافرمان لوگ. آج اگر آپ غور کریں گے اپنے معاشرے پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہماری تصویر ہے. آج ہم برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں, آج ہم نیکیوں سے روکتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی غلط کام ہیں, وہ غلط کام کرنے والے, ان غلط کاموں کی منصوبہ بندی کرنے والے, ان غلط کاموں کو پروموٹ کرنے والے ہم سب مسلمان ہیں. ڈرامے بنانے والے, فلمیں بنانے والے مسلمان, ان ڈراموں کو پروڈیوس کرنے والے مسلمان, ان ڈراموں کو اپنے گھروں پر دکھانے والے مسلمان, ہر گھر کے اندر بے حیائی ہے, ہر گھر میں میوزک ہے, ہر گھر کے اندر پارٹی ہے, اس کی وجہ سے سارا معاشرہ بگڑا ہے. جب پی ٹی وی کا آغاز اس ملک میں ہوا تھا تو اس کے جو پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کرے, اس نے تمام پروڈیوسرز کو جمع کر کے کہا تھا کہ اب جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے وہ ماں باپ نے بلکہ ٹی وی کرے گا, اور تم نے اس ٹی وی کے ذریعے سے اس مولوی کے کردار کو اس کی تم نے توہین کرنی ہے, کیونکہ اس مولوی نے ہمارے معاشرے میں ترقی میں سب سے رکاوٹ ڈالی ہوئی. لہٰذا باقاعدہ ایک پروڈیوسر نے انٹرویو دیا کہ ہمیں ریسپشن دی گئی کہ ایسے پروگرام بناؤ کہ جس میں مولوی کی یعنی رجال دین کی توہین ہو, تصدیق ہو, اور جو لوگ بالکل مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں ان کو ہیرو کے طور پر پیش کر, ان کو ماڈل کے طور پر پیش کر, اور اس کے بعد پھر جتنی بھی یہودی بے حیائی نئے نئے یہودا فیشن پہنے ہیں یہ ہم نے خود اپنے گھروں کے اندر یہ ذریعے سے پھیلایا. اسی طریقے پر اخبارات میں جو کچھ چھپ رہا ہے اور سودی اسکیمیں جس طرح سے نئی نئی آ رہی ہیں, جوئے کی اسکیمیں جس طرح سے نئی آ رہی ہیں, لیزنگ کے ذریعے سے جس طرح سے اس ملک میں سود خوری کو عام کیا گیا ہے, اور جس طرح سے جو ہے وہ جس کے پاس ذرا سا بھی کوئی تھوڑا سا فرمایا وہ لیزنگ کے ذریعے سے بڑی شاندار گاڑی لے کر پھر رہا ہے, جس کی وجہ سے روڈ ٹریفک کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. یعنی پوری قوم کو جوئے میں اور سود خوری میں حرام خوری میں ہم نے ملوث کیا ہوا, اور ان غلط کاموں کے لیے خود بھی بعض اوقات ہم خود ہی دے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں اس وقت معاشرے میں ہماری تصویر ہے. اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے بالکل بے پردہ ہو کر, وہ کیا کر رہی ہے, کس چیز کی دعوت دے رہی ہے, معاشرے کو کیا پیغام دے رہی ہے. ہماری تصویر ہے جو یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ منافقین یہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں, برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اور نیکی کرنے والوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پردہ کوئی خاتون اگر شروع کر دے تو پورا خاندان اس کا دشمن ہو جاتا ہے. کوئی شخص یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنی شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ہندوانہ رسم نہیں کرنا, ہم صرف وہ کام کریں گے سنت سے ثابت ہے, پوری برادری اس کے بائیکاٹ کرنے پر کھل جاتی ہے. کوئی بچہ اگر چاہے کہ اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجائے تو ماں دشمن ہو جاتی ہے, والد دشمن ہو جاتا ہے. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو فرمایا کہ یہ منافق مرد منافق عورتیں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے میں سے ہیں, یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں, نیکیوں سے روکتے ہیں, اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, دین کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. باقی فیشن تفریحات بناؤ سنگار اس کے لیے پیسہ خوب خرچ ہوگا. نف اللہ انہوں نے اللہ کو فراموش کر رکھا ہے, بلا رکھا ہے. فنسیہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دے گا. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک منافق یہ وہ لوگ ہیں جو باغی ہے اللہ کے نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار, وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے اور کافروں سے, نار جہنما جہنم کی آگ خالدین فیہا, اس آگ میں وہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ حقہم, اور وہ جہنم بھی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان پر لعنت کی. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب. یہ ہے سورۃ المخزیہ, منافقوں کو رسوا کرنے والی سورۃ. الذین من قبلہم, ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے, کانوا اشد منکم قوۃ, ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے, کانوا اشد منکم قوۃ, وہ قوت کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. جو قوت اللہ نے دی تھی قوم عاد کو, اس کا اثر اشید بھی اپنے اندر, بڑے لمبے چوڑے ان کے کرکار. وزا بدستم بدستم جبا دی, اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قوم کسی پر ہاتھ ڈالتی تھی تو ہاتھ ڈالتی تھی بڑے جبر کے ساتھ, بہت ظلم و ختم کرتی تھی. تو جب تم کسی قوم پر ہاتھ ڈالتے ہو تم ہاتھ ڈالتے ہو بڑی سرکشی کے ساتھ. وزا بدستم بدستم جبا دی, تو اس قوم عاد جیسی قوت تو ہمارے اندر نہیں ہے. فرمایا کہ اشد منکم قوۃ, وہ جو تم سے پہلے گزرے تھے وہ قوت میں تم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے. وہ اکثر اموال و اولاد, اور زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے. پس تم تو خلاصے ہیں, پس وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے, دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا. جو ان کے نصیب میں تھا انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ عیاشی کر لی, مزے کر لیے. پس تم تم کے خلاصے تم, اور تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو گے. کمر تم کا اللہ جینا من قبل کم کے خلاف, جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے گزرے تھے. بخوش تم اللہ جی خاصا, اور تم بھی اسی راہ پر چل رہے ہو جس راہ پر کے وہ چلے تھے. جس طرح انہوں نے اس دنیا کو آ کر اپنی زندگی سمجھ لیا, اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو گئے, بھول گئے اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی. اسی طرح سے تمہاری روش بھی یہی ہے کہ تم بھی اللہ کو آخرت کو بھول کر اور دنیا ہی کی لذتوں کے طلبگار اور عاشق ہو گئے ہو. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے, جو نیکیاں کچھ کی بھی تھی وہ بھی برباد ہو گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے, قرآن نے یہ نہیں کہا منافق نماز میں پڑھتے. یہ تو آج ہمارا دور ہے کہ ہماری اکثریت مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے اور نماز کی بھی دعوے. منافقین نمازیں پڑھتے تھے, قرآن کہتا ہے ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی, نماز کے پاس نہیں آتے مگر بڑے ہارے دل کے ساتھ, ٹوٹے دل کے ساتھ. تو فرمایا کہ جو بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں بھی ان کی ضائع ہو گئی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ, ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دنیا میں اعمال کا کوئی نور ان کو حاصل ہوگا, کچھ طرح برکت حاصل ہوگی, اور نہ آخرت کے ثواب ملے گا. وہ اولئک هم الخاسرون, اور وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں, نقصان میں جانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم, کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں گئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے تھے؟ یعنی قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تفصیل سے ہم نے کچھ ان کا تذکرہ پڑھا ابھی سورۃ الاعراف میں، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، وعاد وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی یعنی قوم شعیب کی علیہ السلام، والمتفقات ان بستیوں کی جن کو الٹ دیا گیا تھا، یعنی اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف علیہ السلام، اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بعض تعلیمات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. اب اس کے دل کو بڑا کردار پیش ہو رہا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں. میں نے کیا کہ منافقین کے لیے اولیاء کا لفظ نہیں آیا، وہاں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق کسی کا ولی کسی کا مخلص نہیں ہوتا، وہ اپنے مال اور اپنی جان کے خاطر کسی کا بھی سودا کر سکتا ہے، لیکن مومن مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک اعلیٰ مشن میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں. کرتے کیا ہیں یہ؟ فرمایا یامرون بالمعروف یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ینہون عن المنکر اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وہ یوتون الزکات اور وہ دیتے ہیں زکات، وہ یطیعون اللہ ورسولہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولئک سیرحمہم اللہ یہ ہے وہ خوش نصیب ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں مومن خواتین سے ان باغات کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، وہ مساکن طیبہ فی جنات عدن اور اللہ نے وعدہ کیا پاکیزہ گھروں کا جو ہوں گے رہنے والے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ان مومن مردوں مومن خواتین کو حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم اور وہی ہے شاندار کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے جو مومن مردوں مومن خواتین کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، وغلوظ علیہم اور ان کے اوپر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر نرمی تھی، لہذا آپ منافقین کا کوئی بھی بہانہ ہوتا آپ اتنی فراست رکھتے تھے کہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود شخصی مربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے اور آپ اس کے بہانے کو اس کے عذر کو قبول کر لیتے تھے. تو منافقین آ کر پھر اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہم نے پڑھا وہ کہتے تھے ہوا اذن کہ یہ محمد میرے کان ہی کان معذر، ان کے اندر کوئی سوچنے کی سمجھنے کی اور کسی بات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، ہم جو بہانہ کرتے ہیں اس بہانے کو ہی قبول کر لیتے ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، لہذا ان کے خلاف جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی برتیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اس آیت کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جہاد سے مراد قتال یا جنگ نہیں ہے. اگر جہاد سے مراد ہوتا قتال یا جنگ تو اللہ کے رسول نے جہاں کفار کے خلاف جنگیں لڑی وہیں منافقین کے خلاف بھی آپ جنگ لڑتے تھے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے، لیکن آپ نے کفار کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہوتے، جہاد کے اصل معنی ہوتے ہیں کوشش کا کوشش کے ساتھ ٹکراؤ. آپ جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سر بلند، لوگ اللہ کے دین کی طرف آئے، لوگ اللہ کے دین کے خادم بن جائیں، لوگ اللہ کے دین پر عمل کریں. آپ اس کی تبدیل کر رہے ہیں. ایک دوسرا فریق ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف یا کسی اور غلط تصور کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اب کوشش کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، معاشرے میں خلا نہیں ہے، نظریات سے ٹکراتے ہیں. تو ایک جہاد ہوتا ہے تبلیغ کی سطح پر، جیسے فرمایا گیا سورہ فرقان میں، بجار جہاد کبیرہ، اے نبی قرآن سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد. تو وہ جہاد تلوار کا جہاد نہیں تھا، قرآن سے جہاد تھا، وہ تبلیغ کی سطح پر تھا، وہ جہاد قلم کے ذریعے ہو رہا تھا، وہ جہاد تحریر اور زبان کے ذریعے سے ہو رہا تھا. البتہ جب یہی کوشش اپنی اعلی شکل کو پہنچتی ہے اور میدان جنگ کے اندر جا کر تصادم شروع ہو جاتا ہے، باطل قوتوں سے اسے قتال کہہ دیتے ہیں. تو جہاد کی اعلیٰ صورت ہے قتال، لیکن قتال سے مراد صرف جہاد نہیں ہے. قتال جو ہے وہ جہاد جس سیف ہے یا ہتھیاروں ہتھیار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، وہ قتال ہے. لیکن جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد دل سے بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں سارے الفاظ آئے، جس نے جہاد کیا ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے کہ جو رسولوں کی تعلیمات کے غلط ترجمہ اختیار کرتے ہیں. حدیث میں آیا کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی اور حوالی ہوتے تھے، جو نبی کہتے تھے وہی کرتے تھے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. بعد میں ایسے ناخلف لوگ آئے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیں. تو فرمایا کہ جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن، جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ مومن، جو دل میں بدعتوں کو رسموں کو غلط سمجھے وہ مومن. مسلم شریف کی روایت ہے. تو جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن قتال صرف ہوگا کس سے؟ ہاتھ سے اور تلوار کے ذریعے. تو اس آیت کے اندر جہاد اپنے وسیع مفہوم میں ہے. بدقسمتی سے ہم نے جہاد کا مفہوم صرف جنگ کر لیا، لہذا اگر ایسی جہاد کی اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے تو فوراً ہمارا تصور جاتا ہے جنگ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاد کا استعمال کیا اور قتال کا بھی استعمال کیا. تو ہر جہاد وہ جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاد ہم اس وقت بھی کر سکتے ہیں، معاشی نظریات کے خلاف اس وقت بھی جہاد ہو سکتا ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد افضل جہاد ہے، تاکہ اس نفس کو بھی اللہ کی اطاعت کا پابند کیا جائے. تو یہاں لفظ جہاد اپنے وسیع معنی میں ہے، یہاں سے مراد صرف جنگ ہے. اے نبی کفار سے جہاد کیجیے، کفار کی سازشوں کو ناکام کیجیے، ان کے غلط پروپیگنڈے کا توڑ کیجیے، منافقین کے خلاف جہاد کیجیے، منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیجیے، ان کے غلط کردار کو بے نقاب کیجیے. وہ جو مسلمانوں کو روک رہے ہیں اللہ کے رستے میں نکلنے سے، ان کی ان کوششوں کا مقابلہ کیجیے، اس کا توڑ کیجیے. تو فرمایا اے نبی جہاد کیجیے کافروں اور منافقوں سے، مگر اسلے ہی ان پر سب کی برتی ہے. وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانا جہنم ہے، وہ بیت المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. یعرفون باللہ ما قالوا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا. مختلف محفلوں کے اندر بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے کہانی کہاں ہے، یا ہم جا کر ان کی محفل میں ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موت آ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اس کے بعد جب کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا گستاخی کی، تو کہتے تھے کہ ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، آپ نے اس کو السلام سمجھ لیا، معاذ اللہ. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم آپ کے اوپر معاذ اللہ موت آئے. تو پھر بعد میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے محمد کو جا کے بدعا دی اور ہمیں اللہ نے پکڑا ہی نہیں. تو یہ اگر سچے نبی ہوتے تو اللہ ہماری پکڑ کرتا، ہمیں تو اللہ نے نہیں پکڑا. تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا تھا، اس مہلت کے غلط فائدہ اٹھاتے. تو جب اللہ کے رسول بلا کر پوچھتے تو تم نے یہ کیا بات کی ہے، تم نے یہ کیا گستاخی کی ہے، تو پھر وہ کہتے کہ نہیں ہم نے نہیں کہا. یا لکھونا للہ ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ماں کالو انہوں نے نہیں کہا. اور میں ولقد قالوا کلمۃ الکفر، وہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں، وہ کفر بعد اسلام ہے، اور اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں. کون سا کفر؟ قانونی کفر نہیں، مسلمانوں کے سبوں میں شامل تھے، جنازہ ان کو مسلمان ہی بڑھاتے تھے، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن ہوتے تھے. حقیقت کے اعتبار سے منافق بھی کافر ہوتا، لیکن قانونی اعتبار سے اس کا نام بھی مسلمانوں والا، اور اس کے ساتھ سارا عمل بھی، سارا اس کے ساتھ جو بھی رہتے ہوئی مسلمان والی ہوتی ہیں. فرمایا وہ اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے. وہ ہم بالم جہال، انہوں نے تو ارادہ کیا ایک ایسی حرکت کا بھی جس کو وہ پا نہیں سکے. بعض برادرین کو جب یہ اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں تبوک کے سفر سے. انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے, اتنی بڑی طاقت سے لڑنے گئے ہیں تو کچل دیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, یہ تو واپس آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ چلو ہم چل کر کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم چھپ کر وار کر سکیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قصہ ختم کر دیں. معاذ اللہ, تو اللہ کے رسول کو پہلے سے وہی کے ذریعے خراب ہو گئی کہ فلاں جگہ پر یہ گھاٹی پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پہلے صحابہ اکرام کو بھیجا, انہوں نے جا کے لوٹارا تو وہاں سے بھاگا. تو فرمایا تو ہم بے بادم یہ نہ, انہوں نے ایک ایسی حرکت کا بھی ارادہ کیا کہ جس کو وہ پہنچ نہ سکے, اس منصوبے کو وہ مکمل نہ کر سکے. وما نقموا الا ان ابناهم الله ورسوله من فضل, اور انہوں نے دشمنی نہیں کی مگر اس بات کی کہ ان کو غنی کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل میں. اس قدر فتوحات حاصل ہوئی تو ان فتوحات کی وجہ سے غنیمتوں کے ڈھیر ان کے گھروں پر لگ گئے اور انہوں نے اس احسان کا بدلہ لے لیا ہے. فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ لَهُمْ, پھر اگر وہ اب بھی بعد آ جائیں تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے روگردانی کی پہلو صحیح کی, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب اس کے بعد اگلی آیات میں ایک واقعہ ہے, ایک مناسب کا طالبہ بن حاطب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میرے حالات معاشی بہت ہی تنگ دست ہیں, بہت ہی خراب ہیں, نامساعد ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دولت دے دے, اگر میرے پاس دولت آ گئی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا تلاش کروں گا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی اللہ سے یہ معین دعا مت کیا کرو کہ اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ سے خیر مانگا کرو, جس میں تمہاری خیر ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. اس نے کہا نہیں نہیں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت مجھے مل گئی, میں اس میں صدقہ خراب کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دعا کی, اللہ نے دعا پوری کی اور اس کے بعد اللہ نے اس کی بھیڑ بکریوں میں برکت دی, اس کا لیول بڑھتا چلا گیا, اتنا زیادہ ہوا کہ مدینے میں اب اس کے لیے جگہ نہیں تھی کہ ان کو رکھ سکتا, لہٰذا مدینے سے باہر جا کر ایک جگہ وہ آباد ہوا اور کافی یوں کہیے کہ ترقی ہوئی اس کے اس لیول میں. اب اس کے بعد ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول نے بھیجا اس کے پاس اپنے ساتھیوں کو زکات دینے کے لیے, اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا, تو پھر اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ اللہ, اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا لئن آتانا من فضلہ, کہ اللہ رب تو نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا للت صدقہ کرنا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے. فلما آتاهم من فضله, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے, بخل بھی تو انہوں نے پھر اس میں سے بخل کیا, وَتَوَلَّوْا, اور روگردانی کی, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا, بطور عقوبت یعنی بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا, الا یوم یلقونہ, اس دن تک کے لیے جس روز سے وہ اللہ سے ملیں گے. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه, اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی اس عہد کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, وبما کانوا یکذبون, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ میں نے آپ کے سامنے ان آیات کی تشریح کی ہے تعبیر خاص کے اعتبار سے, تعبیر عام کے اعتبار سے جہاں پر ہمارے سامنے ایک ضابطہ اصول آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرے کہ اللہ اگر مجھے یہ چیز مل گئی تو میں آپ کی راہ میں یہ خیر کا کام کروں گا, یہ بھلائی کا کام کروں گا, اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو دعا پوری کر دے اور وہ اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر اس وعدہ فرازی کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں نفاق ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشروط دعاؤں سے محفوظ رکھے کہ اللہ جو ہوا تب میں یہ کام کروں گا, جو خیر کا کام کرنا ہے انسان ویسے کر لے, اور یہ ہے کہ مشروط اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے وہ کہ جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے اور نازک ہے. اب اسی حوالے سے محترم ڈاکٹر سارن صاحب نے ان آیات کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے ہمارے پاکستان کے حالات کا. ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں ایک آزاد خطہ عطا فرمایا تو ہم اس خطے میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اسلام کے اصول و حریت اقوت و مساوات کا نمونہ ہم اس وقت دنیا کے سامنے دکھا دیں. پوچھا گیا محمد علی جناح سے کہ آپ کے ملک کا دستور کیا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ملک کا دستور 14 سال پہلے آ چکا ہے اور وہ قرآن مجید ہوگا. اور ان کے کئی اعتراضات ہیں. ایک کتاب ہمارے ساتھی کافی عرصے سے مرتب کر رہے ہیں, اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے وہ, کہ جس میں انہوں نے کئی جو ہے وہ سینکڑوں تقاریب ہیں تو ان میں سے کوٹیشن جمع کر دیے ہیں کہ کتنی بار جو ہے وہ محمد علی جناح ہیں جو بانی پاکستان سے اس بات کا اقرار کیا, اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد اسلام کا بول بالا کرنا. پھر ہمارے بزرگ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ وہ بھی جمعے کی نماز میں, عید کی نمازوں میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک سے جہاں تیرے دین کا بول بالا کرے. لیکن بس قسمت جب ملک حاصل ہوا تو ہم نے بارنے کی پابندی نہیں کی, نہ انفرادی طور پر ہم نے کی, نہ اجتماعی طور کی. اس وجہ سے آج بطور سزا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر تمام خرابیاں ڈالنی ہیں کہ جو خرابیاں احادیث میں منافقین کی علامت کے طور پر آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور جب جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آپ کو یہ ساری خرابیاں اپنے معاشرے کے اندر نظر آئیں گی. جھوٹ یہاں پر اس قدر عام ہے کہ آپ کو اعتبار نہیں ہے. بڑے سے بڑے لیڈر اور وہ سب سے بڑے آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے. وعدہ خلافی اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو گیا. اور یہ اصطلاح ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے کہ میں نے گولی دے دی معاذ اللہ. اسی طریقے پر امانت کے ساتھ دباؤ کے اندر ملاوٹ, اپنے مناسب کے ساتھ ملاوٹ. ملک میں اللہ نے جس کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے اتنا زیادہ وہ سودے کے حساب سے کمیشن کھا رہا ہے, یہ اس وقت ہمارا بات ہے. آپے سے باہر ہونے کا حال یہ ہے کہ بات بات پر پورے پورے خاندانوں کی جان لے لی جاتی ہے, یہ اس وقت ہمارا بات ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بطور سزا اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کردار دے دیا جو منافقانہ کردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. جن بہن بھائیوں کا احساس ہو گیا غلطی کا, انہیں خود آغاز کر دینا چاہیے اپنے اصلاح کا, اپنے ذات سے اپنے گھر سے آغاز کر. جو بھی سلسلہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی. اور اگر ہم یہ سب کچھ سننے کے باوجود ہمارا کردار بھی وہی رہے تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے, مزید عذابوں کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا, فرمایا علم یعلمو, کیا وہ جانتے نہیں ہیں, ان اللہ یعلم ما یعلم سرہم و نجواہم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے تمام رازوں کو بھی اور ان کی خفیہ سرگوشیوں, خفیہ سازشوں, خفیہ مشوروں کو بھی. وان اللہ علام الغیوب, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام رازوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ وہ لوگ ہیں جو الزام لگاتے ہیں, تانا دیتے ہیں ان کو بھی جو مومنین میں سے بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں صدقات, پیش کرنے والے ہیں صدقات. یہ تبوک کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لا سکتا ہے مال وہ لے کر آئے, تو اس موقع پر صحابہ اکرام نے بہت بڑھ چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال پیش کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر اپنے پورے گھر کا مال لا کر اور پیش کر دیا. پوچھا اللہ کے رسول نے گھر پر کیا چھوڑا ہے, تو فرمایا کہ گھر پر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب منافقین جب دیکھتے کوشش زیادہ مال لے کر آیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں, اس لیے اس کا مال پیش کرتا ہے. پھر اگر کوئی شخص تھوڑا مال لے کر آتا, جیسے حضرت اپیل کا واقعہ آتا ہے, غریب صحابی تھے, جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے عام جنے کی اپیل کی ہے, ایک یہودی سے جا کے درخواست کی کہ مجھے کوئی کام دے دو, مجھے تھوڑی سی کوئی مزدوری مل جائے تو میں بھی اللہ کی راہ میں دوں. تو اس نے کہا کہ اچھا رات بھر تو میرے باپ کو پانی دو. رات بھر باپ کو پانی دیا, اس نے صبح اجرت کے طور پر کچھ کھجوریں دے دی, آدھی کھجوریں گھر پر دی گئی بچوں کو کافی عرصے سے کافی عرصے سے, اور آدھی کھجوریں لے کر آ کر اللہ کے رسول کو دی. اب منافقین نے مذاق اڑایا کہ وہ دیکھو یہ کیا لے کر آنا, اگر یہ کھجوریں نہ آتی تو لشکر روانہ کرنا مشکل ہو جاتا, بڑا اچھا ہوا یہ کھجور آ گیا. اس پر اللہ کے رسول نے کھجوریں لی اور ان کو پورے ڈیر کے اوپر مال کے ڈیر پر بکھیر دیا اور فرمایا کہ ان کھجوروں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے مال سے جائے گا. تو فرمایا کہ یہ منافقین اللہ دینا یلمزون المتوضعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ منافقین طعنہ دیتے ہیں ان کو بھی جو مومنین میں سے بہت زیادہ پیش کرنے والے ہیں صدقات. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ کہ جو کچھ بھی نہیں رکھتے مال و اسباب سوائے اپنی محنت کے, فیسخرون منہم, یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا فخر اللہ منہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب منافقین کے حوالے سے دوسری وعید آ رہی ہے. پہلی وعید کہنے لیا آپ آئندہ ان کا کوئی صدقہ قبول نہ کریں, پابندی لگا دی گئی کہ ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے. دوسری وعید اس تک نہ ہوں کہنے بھی آپ ان کے حق ان کے لیے بخشش مانگیے, اولاد حق تک نہ ہوں یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے, ان سب تفصیل لہم سب مرہ, اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے 70 بار فلن یغفر اللہ لہم, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو نہیں بخشے گا. ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا کفر کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اندازہ کیجئے کہ کس قدر محرومی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعائے شفاعت بھی ان کے حق میں پوری نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 71 بار استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہوتی میں وہ بھی کرنے کو تیار تھا, لیکن اللہ کا ان کی بخشش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نفاق کے اس مرض سے پاک کرنا ہے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک کرنا ہے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, اور خوش ہو گئے پیچھے رہے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ رہنے سے, یعنی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی. لال الفاظ یہ نہیں کہ پیچھے رہنے والے, بلکہ فرمایا وہ کہ جن کی توفیق طلب کر دی گئی, پیچھے چھوڑ دیے جانے والے الفاظ یہ ہیں. تو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ رہنے سے بڑا خوش ہوئے کہ چلو ہم خطرے سے بچ گئے, جان بچی, ورنہ اگر جا کر لڑتے سردر سے روما سے تو نہ جانے کتنا برا اثر ہوتا. بکرے اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرے. وقالوا لا تنفروا فی الحر, اور انہوں نے کہا کہ مت نکلو گرمی کے اس موسم میں, شدید گرمی ہے. دوسروں کو بھی منع کرتے رہے کہ بھائی ہم نے بھی بہانہ کر لیا, تم بھی کو بہانہ کر لو اور مت نکلو, گرمی بہت شدید ہے. قل, اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے, نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے. لو کام یفقہون, کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے. فلیذھقوا قلیلا ولیبقوا کثیرا, بس ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. جزاء بما کانوا یفسقون, یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو وہ کر رہے ہیں. فإن رجعك اللہ الی طائفۃ منھم, پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے ان میں سے ایک جماعت کی طرف, فاستعذروک للخروج, اور پھر اگر یہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں جب آپ طائف سے واپس آ جائیں, اور اس کے بعد اب یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اب آئندہ ہمیں بھی اجازت دیجیے, اب ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے جہاد میں. فرمایا یہ تیسری پابندی ہے یا تیسری محرومی ہے منافقین کی. فرمایا فقل, اے نبی ان سے کہیے, لن تخرجوا معي ابدا, اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے, پابندی لگ گئی تمہارے تم پر. اس سے ایک اور مفہوم بھی ہے, کیونکہ یہ غزوہ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا, لہذا اب موقع ختم ہو گیا اس سعادت کا, ساتھ نکلنے والی سعادت کا. تو فرمایا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے, ولن تقاتلوا معي عدوا, اور تم میرے ساتھ مل کر کبھی بھی جنگ نہیں کر سکو گے دشمن سے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, بے شک تم پہلی بار بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے تھے. فقعدوا مع الخالفین, بس بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. یہ ہے منافقین کے لیے تیسری محرومی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے سے اب محروم ہو گئے. اب اس کے بعد چوتھی محرومی, فرمایا ولا تصل على احد منهم مات ابدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جب وہ مرا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا,
حضرت عمر منع کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مت پڑھائیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے دل میں رحمت اور شفقت ہی آپ نے پڑھا دیا، اس پر یہ آیت اتری کہ آئندہ ہی آئندہ مت پڑھائیے، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، ان میں سے اگر کو مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کے بعد یہ پانچویں محرومی، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو. اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جب کسی بھی میت کو دفنا لیتے تھے تو اس کے بعد تسلیم کے بعد جب قبر وغیرہ تیار ہو جاتی تو آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے میت کے لیے، اور سب سے کہتے تھے کہ دعا کرو، اب ان کے نصیر آئیں گے، ایک بھائی سے سوال جواب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. تو فرمایا ولا تقم علی قبرہ، آپ اس کی قبر کا بھی مت کرو، یعنی اس کے لیے دعا بھی مت کرے، کیوں؟ انہ کفروا باللہ و رسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وہ ماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ولا تجدک اموالہم و اولادہم، اور نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں. یہ مضمون اس صورت میں دوسری بار آ رہا ہے. مال ان کے پاس بہت سے بڑے سرمایہ دار ہیں، اولادیں بھی بہت ہیں، لیکن ان کے یہ مال ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے، ان یعذبہم فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہی ان کو دنیا میں عذاب دے. یہ مال کسی بیماری میں سارے کا سارا ڈرین ہو جائے گا، یا کسی اور وجہ سے ان سے چھن جائے گا، اور یا مال یہی پڑا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کش کر لے گا، اس مال سے ان کو تکلیف ہوگی، اولاد ان کی نافرمان ہوگی، اور یا یہ ہے کہ اولاد ان کی سچی خادم ہوگی. جیسے میں نے رات بتایا تھا عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ دین کے سچے خادم تھے اور اپنے باپ کے ساتھ بحث کرتے تھے کہ آپ کا اقتدار مناسب جانا ہے، اسے نہیں بار بار سوچتے تھے. تو اسی اولاد کے ذریعے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے انہی کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں، بتا جاتا ہم خوش ہوں اور نکلے ان کی جان اس حال میں، وہ ہم کافرون، جبکہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، استأذنک أُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو ان میں سے جو لوگ بھی مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ اے نبی آپ کے آگے رخصت مانگتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ذرا ہمیں چھوڑ دیجیے، نکم مال قائلین، کہ ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جائیں بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر بہت کر دی گئی، فہم لا یفقہون، اور وہ بات کو سمجھتے نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تیار کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذلک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی. اب اس کے بعد چھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ چھ گروہ جو کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو چکے تھے. پہلا گروہ، فرمایا وَجَاءَ الْمُؤَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے بہانہ کرنے والے بدوؤں میں سے، جہاتیوں میں سے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اجازت دے دیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے گھروں پر جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، انقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، دردناک عذاب. یہ وہ لوگ سے پہلے کہ جنہوں نے جھوٹے بہانے کر کے اور جانے سے رخصت دے لی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ گھر کی بیماری ہے، یہ کام اٹکا ہوا ہے، میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ واقعی معذور تھے، جن کا عذر شرعی کا صحیح تھا. اب ان کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اور کمزوروں پر جو بہت زیادہ بیچارے بوڑھے ہیں ان پر، یا مریضوں پر، بیماروں پر، یا وہ لوگ کہ جو اپنے پاس وہ کچھ نہیں رکھتے کہ وہ خرچ کر سکے، کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ مخلص رہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. ان کا شرعی عذر تھا، یہ بیچارے یا تو کمزور تھے یا بیمار تھے، یا ان کے پاس کچھ آئے نہیں کہ وہ خرچ کر سکتے، اور نہ راستے کا ان کے پاس کوئی گزر اوقات کا خرچ ہوتا، کوئی سواری ہوتی. تو اگر یہ نہیں نکلے تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اس لیے اگر اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ خیر خائی خیر خائی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے. ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو وہ بھی نادار تھے، مخلوق الحال سے، غریب تھے، اس کے باوجود وہ آ رہے تھے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ لے چلیے، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں لیکن ہم پھر بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں لیکن جان حاضر ہے، ہم چلنے کو تیار ہیں. ان کے بارے میں فرمایا ولا اللہ جینا، اور نہ ان کے اوپر کوئی الزام ہے. اذا ما اتوا، جب کہ نبی باپ کے پاس آئے، لیکن ملا ہوں تاکہ آپ انہیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں کسی سواری پر، کھلتا تو آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں اس پر تم کو ساتھ سوار کر سکوں، تمہیں ساتھ لے کے جا سکوں. تو اللہ واپس لوٹے وَآجُلُهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھیں آنکھوں سے بھر آئیں اس غم کی وجہ سے. اللہ یجدو ما ینفقون، کہ وہ بیچارے وہ کچھ نہیں رکھتے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پورا ثواب ملا. آپ نے فرمایا سفر تبوک کے دوران ہوں کہ اس وقت تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی جو تمہارے ساتھ ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا پورا اجر دیا جو تمہیں مل رہا، اس لیے کہ ان کی پوری نیت کے ساتھ آنے کی. لیکن یہ ہے کہ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے کہ میں تمہیں ساتھ دے کے جاتا. تو یہ وہ تیسرا گروہ تھا کہ جو جانا چاہتا تھا لیکن اللہ کے رسول نے خود ہی منع کیا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستعجلونک وهم اغنیاء، دیکھا اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو اے نبی آپ کو اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، ان کے پاس مال و اسباب ہے، سواریاں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں. رضو بان یکون مال حوالے، وہ خوش ہو گئے کہ وہ رہے پیچھے عورتوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر بور کر دیا. وہم لا یعلمون، پس وہ جانتے نہیں. اب آ رہا ہے چوتھے گروہ کا ذکر. یہ وہ گروہ تھا جو کہ انتہائی اپنے ذہن میں خباثت رکھتا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول واپس آئیں گے نہیں، اب چلو جان چکی، کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مطلب وہ جا رہے ہیں، ممکن نہیں کہ اب اس اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے جائیں اور واپس آ جائیں، تو چلو کیا ضرورت ہے خام پہ جا کر جھوٹ بولے. اب جب اللہ کے رسول واپس آ گئے تو بڑے شرمندہ ہوئے. اب واپس آنے پر انہوں نے آ کے معذرت پیش کی، فرمایا یا تجرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اور وہ معذرت پیش کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر جبکہ تم ان کی طرف لوٹ کر آئے ہو. قل لا تعتذروا، اے نبی ان سے کہیے کہ معذرت مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری اصل خبر، تمہارے اصل احوال، تمہارے اصل حقیقت بتا دی ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ابن قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارا آئندہ کا طرز عمل دیکھیں گے. ثم ترجعون الى عالم الغیب والشهادة، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو ہر چھپی بات اور ظاہر بات کی جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ ہستی تم کو جتلا دے گی جو کچھ تم کرتے رہے. فیحلفون باللہ لکم، اور وہ عنقریب تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے. اذ انقلبتم الیہم، کہ جب تم ان کی طرف لوٹو گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کرو. فاعرضوا عنہم، کہ مسلمانوں ان سے اعراض کرو. کیوں؟ انہم رجس، بے شک وہ گندگی ہیں. فماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کمائی کا جو وہ کرتے رہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں اس لیے کھاتے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، اور یہ جو دیہاتی ہیں جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، یہ زیادہ پکے ہے منافق ہے. وہ اج دارو اللہ عالم و حدود ما انزل اللہ علی رسول، اور اسی لائق ہے کہ وہ نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مراد یہ ہے کہ ان کے تو علم میں بھی کمی ہے، اللہ کے رسول سے دور ہے، یہ نہیں کرتے کہ مدینے کچھ دنوں کے لیے آ جائے گا اور اللہ کے رسول کی صحبت کر رہ کر کچھ دین کی حدود اور دین کے ضابطے اور قوانین اور دین کے مسائل سیکھ لیں. تو چونکہ مسلمان تو ہو گئے لیکن یہ ہے کہ وقت دے کر اور دین سیکھنا، دین کے مسائل سیکھنا اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے، سالمی کی وجہ سے ان کا کفر، ان کا نفاق اور زیادہ بڑا ہوا ہے. وہ ماں ہوا علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وہ من الاراد من یتخذ ما ينفق مغرما، اور ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں. وہ تربتوں میں کم الدواء، اور تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی زمانے کی گردش آئے، ان پر کوئی مصیبت آئے تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹے. علیہم دائرہ السوء، انہی پر ہے زمانے کی گردش، یعنی انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے حالات جاری کر دیے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے برعکس ومن الاعراب، اور انہیں دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے. ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور وہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی. اور واقعتاً انفاق سے ہی اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اس دل سے دنیا کی محبت جب نکلے گی تبھی اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی. بہت ہی پیارا شعر ہے خواجہ عزیز الحسن محسوب کا رحمت اللہ علیہ، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہے، اب تو آ جا، اب تو خلبت ہو گئی. جب تک دل میں دنیا کی تمنائیں ہیں اللہ آئی نہیں سکتا دل میں، نہ اللہ کی قربت حاصل ہو سکتی. وہ مال خرچ کر کے ہم دل سے دنیا کی محبت نکالتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا کہنے سے وہ بھی ہیں کہ جو بھی خرچ کرتے اللہ کی راہ میں اسے اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ صلوات رسول، اور اسے رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ انہا قربت لہم، جان لو خدا کے اس طرح کا انفاق کرنا ان کے لیے اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے خوش نصیب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو اول سبقت کرنے والے ہیں. انسان کے سامنے جب حق بات پہلی مرتبہ آتی ہے تو سب سے زیادہ اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے، اور وہ حق بات انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اب اس کے بعد خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو فوراً اس حق کا ساتھ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس حق کو قبول کرنے میں کیا نقصان ہوگا اور کیا مشکلات آئیں گی، بلکہ یہ ہے کہ وہ فوراً اس حق کا ساتھ دے دیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو صادقون الاولون کہلاتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سب سے پہلے یہ سعادت ملی مکے میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، پھر یہ سعادت ملی مدینے میں اللہ کے بہت سے نیک بندوں کو. حالانکہ جو مدینے میں لوگ ایمان لائے تھے وہ ظاہری بات ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت کوئی 12-13 برس بعد پہنچی ہے، اور لیکن چونکہ وہ بھی فوری طور پر جیسے ان کے سامنے حق آیا انہوں نے حق کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیا تو وہ بھی اولون میں شمار ہوئے. حالانکہ زبانی اعتبار سے فرق 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا ہے، لیکن وہ سابقون اور اولون میں وہ بھی شامل ہو گئے. کیوں شامل ہوئے؟ اس لیے کہ جیسے ان کے سامنے حق آیا انہوں نے فوراً بغیر کسی انتظار کے حق کو قبول کیا اور اس کے بعد اس کا بھرپور ساتھ دیا. اور آج بھی ہم اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی اپنے نیک بندوں کے بارے میں، صادقون الاولون کے بارے میں الفاظ آتے ہیں صادقون الصادقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الآخرین. یہ جو سبقت کرنے والے ہیں ان کی بڑی تعداد تو ہوگی پہلوں میں سے، یعنی وہ لوگ کہ جو نبی کے دور میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تھوڑی سی تعداد آخرین میں سے بھی ہوگی، جو امت کے آخرین ہیں ان میں سے بھی کچھ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت دے گا کہ ان کا شمار ہوگا سابقون میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے حق کو قبول کیا ہے، حق کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں، حق کے لیے وسائل بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، تو پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ ایک مقابلہ کرتے وہ بھی اس راہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کے لیے بھی خوشخبریوں کا ذکر کیا ہے. لیکن خوش نصیب لوگ وہی ہیں، اول درجہ انہیں کا ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے پھر اس کے بعد آدمی اپنے تمام جو بھی مقابض ہیں، کہ جو بھی شیطان کوئی ڈراتا ہے یا ہیرے سکھاتا ہے، ان سب پر قابو پا کر اور وہ کہے کہ ہر چباد آباد اب میں اس طریق کا ساتھ دوں گا، اس حق کا ساتھ دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اول اول سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اور پھر وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو کہ ان کے بعد اس طریق میں شامل ہو گئے، اس مشن میں شریک ہو گئے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی زمرے میں شامل فرمائے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں یہ جو تمہارے گرد، اے مدینے والوں یہ جو تمہارے گرد دیہاتوں میں رہنے والے ہیں اعراب بدو یعنی دیہاتی، وہ منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی منافق ہیں. مرض والنفاق، وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. لا تعلمہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جانتے نہیں. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے. ایک عذاب تو دنیا میں بار بار ہوگا، بار بار رسوائی دیکھنی پڑے گی، ذلیل کرنا ذلیل ہونا پڑے گا. جیسے تفسیر عثمانی میں ایک واقعہ پورا لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد مسجد نبوی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ منافق کون کون سے ہیں، تو پھر آپ نے 36 آدمیوں کو نام لے کر مسجد سے باہر نکالا. کیسے نکل جاؤ مسجد سے تو منافق ہو. وہ صرف کھڑا ہوتا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتا تاکہ رسوائی اور نہ ہو، سب کے سامنے چہرہ نہ آئے اور باہر نکل جاتا. تو فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے اور پھر ان کو عذاب دیں گے موت کے وقت بھی، ان کی موت بھی انتہائی کرب کے ساتھ آئے گی. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں عذاب دیں گے دو مرتبہ. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر یہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. بڑا عذاب تو پھر ان کو ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر قیامت میں. اب اس کے بعد پانچویں گروہ کا ذکر ہے جو نہیں گیا تھا تبوک کے اس سفر میں. یہ وہ لوگ تھے جو بڑے مخلص لوگ تھے، اور ان کے سرفیل تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن انہیں شدید ندامت تھی کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں جانا چاہیے. جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں تو اب ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا سامنا کر سکتے، ان سے نظر چار کر سکتے. لہذا انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، اور ستون سے بندھے ہوئے تھے خود ہی اپنے آپ کو، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آ کر کھولیں گے تو ہم آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہیں بندے رہیں گے. صرف یہ ہے کہ ضرورت کے تحت سکون سے اپنے آپ کو کھولتے, ضرورت پوری کرنے پر پھر واپس آ کر اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیتے, خود سے سزا دے دی. تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو بھی معاف فرما دیا. ان آیات میں اللہ نے ان لوگوں کی معافی کا اعلان فرما دیا. فرمایا وہ آخر نہ ترفو بے زنوبے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلق امن صالح و آخر سیاح, انہوں نے کچھ اچھے عمل اور کچھ برے عمل آپس میں رلا ملا دیے. کچھ اچھے عمل بھی کیے, کچھ خطائیں بھی ہوگی اور وہ آپس میں گڑبڑ ہوگی. اصل نہ ہو یقوبہ علیہ, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے, ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. مسجد نبی میں جو ستون ہے ان میں سے ایک ستون حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب بھی ہے, اس لیے کہ آپ اس کے مقام پر اپنے آپ کو خود باندھ دیا تھا اور اپنے آپ کو سزا دی تھی. فرمایا خود من اموالہم صدقۃً, اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کیجیے. منافقین کا صدقہ ہم پڑھا ہے رات جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ اے نبی ان کا صدقہ آپ قبول نہیں کریں گے. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہاں نہیں, آپ ان کے صدقات قبول کیجیے. خود من اموالہم صدقۃً, لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ. تو تحرہم, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں. یہ صدقات گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذرا پڑھیں گے آگے چل کر بھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پاس اجر بھی دے گا, مزید یہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ آپ انہیں پاک کریں. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا, اور ان کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کریں, ان کے دل سے دنیا کی محبت نکلے. یہ دنیا ہی کی محبت ہی جس نے سستی پر آمادہ کیا اور اللہ کی راہ میں نہ نکل سکے. تو اے اللہ, اے نبی آپ اس ان سے مال لیجئے تاکہ اس سے ان کا تزکیہ ہو. زکوٰۃ کی اصطلاح بھی اس لیے ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ مال خرچ کر کے اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں. تو فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا, تاکہ اے نبی آپ ان کے اس تزکیہ کے ذریعے سے انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے. وصلی علیہ, اے نبی آپ ان کے حق میں دعا کیجیے. ان صلاتک کفن لہم, بے شک آپ کی نماز ان کے حق میں باعث سکون باعث تسکین ہے. اللہ سمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلم, اور کیا وہ جانتے نہیں ہیں. ان اللہ ہو یقبل التوبہ کا کے بعد ہی, کہ بے شک اللہ ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وہ یاخذ الصدقات, اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے. وان اللہ ہو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بقل ملو, اے نبی ان سے کہیے کہ عمل کرو, محنت کرو. فطیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اب ان قریب تمہارے عمل کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بھی. یعنی تم آئندہ کے لیے انڈر آبزرویشن ہو, اب دیکھنا ہے کہ آئندہ تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. بس تو رسول الا عالم الغیب والشہادہ, اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے سختی کی طرف جو ہر چھپی بات اور ہر ظاہر بات کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب اس کے بعد چھٹے گروہ کا ذکر ہے آخری, اور یہ اصل میں تین صحابہ تھے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان تینوں صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول, ہمارے پاس بھی زبان ہے, ہم بھی جھوٹا بہانہ کر سکتے ہیں, لیکن آج جھوٹ بول کر ہم آپ کے غصے سے تو بچ جائیں گے, آپ کی طرف سے کسی سزا سے تو بچ جائیں گے, لیکن قیامت کے دن کل ہمیں کون بچائے گا؟ لہذا ہم بالکل صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہم نے محض سستی کی, کاہلی کی, ارادہ یہ تھا کہ ہم کچھ دنوں بعد نکل جائیں گے, پہنچ جائیں گے آپ تک, لشکر کو ہم جا کر لشکر میں شامل ہو جائیں گے, لیکن بس یہ تاخیر کرتے 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 ہم محروم رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سزا دی اور تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دو. گویا آج کے اسلام میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا. فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے امیدوار ہیں. اما یعذبہم, یا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا, وہ اما یتوب علیہم, اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. تو فوری طور پر فیصلہ یہ ہوگا کہ فی الحال ان سے تعلقات منقطع کر لو, باقی پھر 50 دن بعد اگلی آیات نازل ہوئی کہ جن میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ آیت پھر آگے چل کر آ جائے گی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد کی ہی شکل بنائی نقصان پہنچانے کے لیے, مسجد تھی نہیں, وہ نام نہاد مسجد تھی, یہ اصل میں منافقین تھے, اور ایک راہب تھا ابو عامر, مدینے آپ اعظم کی آمد سے پہلے اس کی یہاں پر مذہبی چودراہٹ قائم تھی, لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے, اس کا ایک بڑا زہد کا سکہ وہاں جو ہے وہ قائم تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے, اور اب اس کی وہ چودراہٹ ختم ہو گئی. تو بجائے اس کے کہ وہ بھی مسلمان ہوتا حق کو قبول کرتا, وہ چلا گیا انتہائی شدید غصے کے ساتھ مکہ, اور اس کے بعد مکے سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا. احد کے میدان میں وہ موجود تھا قریش کے ساتھ, اور وہاں پر آ کر اس نے باقاعدہ پکارا انصاری صحابہ کو کہ آؤ اور جو ہے وہ تم اس وقت میرے ساتھ میرا ساتھ دو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت جو ہم یہ مہم لے کر آئے ہیں اس میں تم ہمارے ساتھی بن جاؤ. لیکن انہوں نے کہا صحابہ نے کہ ہم جانتے کہ تم جھوٹے ہو مکار ہو, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر یہ چلا گیا روم اور وہاں سے سازشیں کرتا رہا. اس کے بعد اسے پھر پیغام بھیجا مدینے میں منافقین کو کہ ہمیں مدینے میں ایک مرکز بنانا چاہیے تاکہ ہم کوئی کاروائی کر سکیں مسلمانوں کے خلاف. مرکز کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی مسجد بنا لو, کسی کو شک بھی نہیں ہوگا, وہاں پر میں بھی کبھی کبھی آ جایا کروں گا اور وہیں بیٹھ کر ہم اپنے منصوبے بنائیں گے. تو منافقین نے مسجد قبا کے پاس ایک مسجد کی صورت بنائی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے درخواست کی کہ آپ یہاں پر آئیے, آپ درخواست نماز پڑھ لیجئے تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے. اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہم اس مسجد کو استعمال کریں گے مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تبوک جا رہا ہوں میں, میرے پاس وقت نہیں ہے, واپسی پر آ کر میں دیکھوں گا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے آتے ہی اس نام نہاد مسجد کو گرا دیا. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد کی سی صورت بنائی نقصان پہنچانے کے لیے, وہ کفرن, اور کفر کی بنیاد پر, وہ تفریقم بین المؤمنین, اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے, وہ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے, اس شخص کے موٹا لگانے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے جنگ کرتا رہا تھا. اشارہ ہے راہب ابو عامر کی طرف. بلا یحلفن, اور وہ قسمیں کھائیں گے, ان اردنا الا الحسنا, کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے مگر یہ کہ بھلائی. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اے نبی آپ اس نام نہاد مسجد میں کبھی مت کھڑے ہوئیے گا, کبھی وہاں کام نہ کیجیے گا, کبھی وہاں نماز نہ پڑھیے گا. اب چونکہ یہ نام نہاد مسجد مسجد قبا کے قریبی تھی, اور مسجد قبا یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما رہے تھے, تو آپ مدینہ آمد سے پہلے کچھ دن تک قبا میں آپ رہے, اور وہیں آپ نے مسجد بنائی تھی, اور اس مسجد کے اللہ کے رسول کو بہت پیار تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن جو ہے وہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد قبا جاتے تھے, کبھی پیدل کبھی سواری پر, اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ نوافل ادا کرتے تھے. اور آپ کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے اپنے گھر سے وضو کیا, طہارت حاصل کی, اور اس کے بعد وہ مسجد قبا گیا اور وہاں جا کر اس نے نوافل پڑھے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب دے گا. اور یہ حدیث مسجد قبا کے اندر لکھی ہوئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر توفیق دے مدینہ جائیں تو روز اپنا معمول بنا لیں کہ روز جا کر مسجد قبا میں جا کر نوافل ادا کرتے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اس مسجد سے محبت تھی, اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. فرمایا لمسجد اس جیسا اللہ تقوا میں اول جاؤں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کہ جس کی بنیاد اہل دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے, احق ان تقوم فی, وہ مسجد جس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں قیام کریں, آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں. کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس مسجد میں ایسے مرد ہیں, ایسے نمازی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہے. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب صحابہ کرام کو بڑی فکر لگ گئی کہ آخر ان کی طہارت میں ایسی کیا خاص خوبی ہے کہ قرآن مجید میں ان کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور قیامت تک کے لیے ان کی طہارت کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا. تو صحابہ کرام کی سوچ یہی تھی کہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے مقابلہ کرتے تھے, نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے. تو اب صحابہ کرام گئے اور وہاں جا کر پوچھا وہاں کے نمازیوں سے تمہیں تمہاری طہارت کی خاص بات کیا ہے, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہم طہارت کا اہتمام کچھ زیادہ کرتے ہیں اور لہٰذا پہلے ہم استعمال کرتے ہیں ڈھیلا, ڈھیلے سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طہارت کس قدر پسند ہے اندازہ کیجئے. فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, اب مسجد کی بات کے ساتھ ساتھ کی بات اب آ گئی کردار کی, کہ ایک تو مسجد تقوی کی بنیاد پر تھی, پہلے دن سے ہی اللہ کے رسول نے اس مسجد کو بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نیک لوگوں کے اس مسجد میں وہ اس کے نمازی تھے, اس کے متولی تھے. اب مسجد کی بنیاد کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر فوراً اب کر دیا کردار کی بنیاد کا. فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, بھلا وہ شخص کہ جس نے اپنے کردار کی, اپنی شخصیت کی بنیاد رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول پر, خیر بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار, یا وہ بہتر ہے کہ جس نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی ایک ایسے کنارے پر جو گرنے والا ہے, گرنے والی کھائی کے کنارے پر, پنہارا بہی کنارے جہنم, اور وہ پھر اس کو لے کر گر گیا جہنم کی آگ میں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے کردار کی بنیاد کیا ہے, کیا میں ہر وقت شریعت کے حوالے سے حساس رہتا ہوں کہ بھئی اگر میں یہ کہوں گا تو اللہ راضی ہوگا اور یہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا. تو یہ ہے گویا ہم اپنی سیرت کی بنیاد تقوی پر رکھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا ہمارے مقدم ہے. اور یہ ایک آدمی کو پرواہ نہیں ہے کہ جو مرضی کہہ دیا, جو مرضی کھا لیا, جس مرضی محفل میں چلے گئے, جو مرضی زبان سے نکال دیا, جو مرضی بات کر دی, تو آپ کو دونوں طرح کے کردار نظر آئیں گے معاشرے میں. اللہ تعالی ہمیں وہ پہلا کردار عطا فرمائے کہ جس کردار کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا کے حضور پر ہے, ہر وقت ہم احساس رہے ہیں کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا, میری اس بات سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. اور اگر غلطی ہو جائے تو آدمی روئے, گڑگڑائے, توبہ کرے, کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ساتھ چلتا رہے. تو فرمایا بھلا وہ شخص کے جس نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی اللہ کی طرف سے تقوی اور اس کی رضا پر, بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی ایک گرنے والے کھائی کے کنارے پر, پنہارا بہی کنار جہنم, اور پھر وہ کنارا اس کو لے کر گر گیا جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, برابر رہے گی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے, وہ جو تعمیر انہوں نے کی ہے برابر رہے گی ان کے دلوں میں بطور شک, ہی بطن فی قلوبہم, بطور شک ان کا, ان کے بنائے ہوئے کردار کی یہ عمارت ان کے دلوں میں رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم, سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, یعنی جو بھی غلط کام انہوں نے کیا ہے منافقین نے, اب یہ غلط کام کی وجہ سے جو شکوک و شبہات ان کے کردار میں پیدا ہوئے ہیں, اب یہ ان کے دلوں کے دل کے اندر گھر کر چکے ہیں, اب وہ دل سے وہ شک نکالنا ممکن نہیں ہے, الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, جیسے خدا نہ خاصتا اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر فرائیت کر جائے, اب وہ حصہ کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن کینسر کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ جو بھی انہوں نے تعمیر کی ہے غلط کردار کی, یہ تعمیر بطور شک ان کے دلوں میں رہے گی, الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا. اب اس کے بعد وہ عظیم آئے تاری ہے کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے بار بار ان محافل میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ایک سودا کر لیا، کہ اللہ یہ جان آپ کے حوالے، یہ مال آپ کے حوالے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، جانے دیتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل، اور یہ جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا، بل قرآن اور اب قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بھٹ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پس تم خوشیاں مناؤ اس تجارت پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ وذلك هو الفوز العظيم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے بات سمجھ میں آئی کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا اب وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد میں شریک ہو گیا، وہ اللہ کے ایک عہد کا پابند ہو گیا۔ اس عہد کے تحت، اس عہد کے تحت اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب یہ مال اور جان میں اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے بدلے میں اگر تم نے اپنا یہ عہد نبھایا تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنا مال یا اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف استعمال کرتا ہے تو وہ عہد کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ امانت میں بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 سال تک اللہ کے رسول کے خادم رہے، وہ کہتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اللہ قال، مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہ کہا، یعنی وہ جب بھی خطبہ کہتے تھے یہ بات ضرور کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا عہد تو اللہ کے ساتھ ہے، تو اگر ایک آدمی دنیا میں چھوٹے چھوٹے عہد کی پابندی نہیں کرتا، پورے اتنا بڑا عہد اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے زندگی بھر کا کہ مال اور جان اللہ کے حوالے اس نے کر دی، تو وہ اس عہد کی کیسے پابندی کرے گا؟ تو اس شخص کا دین ہی نہیں ہے، وہ دعوے دار ہو کہ میں دین اسلام کا علم بردار ہوں، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں وعدے کی پاس تاری نہ جائے۔ تو یہ عہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جکڑ چکا ہے۔ وَذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابند کر لیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ اب اس عہد کا تقاضا کیا ہے؟ اس عہد کا تقاضا یہ فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، خود بھی جان شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، لیکن کیا فوراً تلوار اٹھا لیں، کیا فوراً ہتھیار اٹھا لیں؟ نہیں، اس کے لیے اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس اس اعلیٰ ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حدف اسلام میں یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ بوقلائے کر کے سعادت حاصل کریں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ کو تو وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے ڈٹ کر گویا کہ سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 15 برس تیاری کی ہے اس جنگ کے مرحلے کی، 13 برس مکے کے ہیں اور تقریباً 2 برس مدینے کے ہیں۔ جنگ آپ نے کب کی؟ نمبر 1، آپ نے دعوت کے ذریعے سے اس کے لیے ایک جماعت تیار کی، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھی، لوگ جمع ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ان کی تنظیم کی، ان کو منظم کیا، جنگ بغیر تنظیم کے نہیں لڑی جا سکتی، وہاں آرمی ڈسپلن چاہیے، there's not to reason why, there's but to do and die۔ اور نمبر 3، آپ نے ان کی تربیت کی، تاکہ ایک اعلیٰ کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش ہو، اتمام حجت ہو جائے دشمنوں پر. اگر آپ آج ہی تلوار اٹھا لیں گے کافروں کے اوپر تو یہ اصل میں ان کے ساتھ ظلم ہوگا. نہیں، پہلے تبلیغ کے ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کا حق ادا کیا جائے. اور نمبر دو، ایک ایسی صالح جماعت بنائی جائے کہ جس کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھ کر واقعتا اس کا حجت ہو جائے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو باخلاق ہیں، جو باکردار ہیں، جو وعدے کے پابند ہیں، جو اعلیٰ اخلاق کے معیار پر ہیں، جو جنسی اعتبار سے پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، جو جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. جب تک یہ تمام حجت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس قوم کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی وجہ سے پھر وہ تحریک کامیاب بھی نہیں ہو سکتی کہ جو اس حوالے سے کوئی وقت سے پہلے اقدام کرتی ہے. تو 15 برس میں اللہ کے رسول نے دعوت کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اور مکی دور میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں اس طرز عمل کے ذریعے سے کہ آپ نے گالی کا جواب دعاؤں سے دیا، آپ نے پتھر کے مقابلے میں جواب میں پھول پیش کیے تاکہ اگر کوئی بھی خیر دشمن میں ہے تو وہ خیر سمٹ کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جائے. اور اس کے بعد پھر اب وہی لوگ دشمن کی صفوں میں رہیں جو کہ جھوٹ ہیں، جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، موجود اطمان حجت کے وہ باتوں سے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب ایسے لوگوں کے خلاف پھر آپ نے ہتھیار اٹھائے، ابو جہل کی قبیل کے جو لوگ تھے ان کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی. تو 15 برس آپ نے تیاری کی ہے کس کام کے لیے، تاکہ وہ وقت آئے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کی جا سکے. تو اگر ہم نے بھی صحت کو نبھانا ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اگر ہم اکیلے اکیلے نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اکیلے اکیلے اپنی نیکیاں کرتے رہیں گے تو کبھی جنگ کا مزہ نہیں آئے گا. وہ تو تبھی آئے گا جب کہ ایک جماعت تیار ہو، وہ جماعت دعوت کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ انقلابی رنگ معاشرے کے اندر پیدا کر دے، اور اس کے بعد اس جماعت کی اتنی قوت ہو کہ باطل اس جماعت کو اپنے لیے خطرہ سمجھے، تبھی تو تصادم ہوگا، ورنہ تصادم کبھی ہوگا ہی نہیں. تو کبھی بھی ہم اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو نبھانے کے پوزیشن میں نہیں آئیں گے. تو ہر مسلمان کا ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم اس قدر تعداد میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ دشمن ہمیں خطرہ سمجھے اور اس کے ساتھ ہمارا تصادم ہو اور جنگ کا مرحلہ. تو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو نبھاتے ہیں وہ اصل میں پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. اور جنگ کیسے کرتے ہیں؟ فیقتلون ویقتلون، وہ مارتے بھی ہیں اور خود بھی جانے دیتے ہیں. اب چونکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا جنت کا، یہ وعدہ ادھار کا ہے کہ تم اس دنیا میں مال اور جان اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ تمہیں آخرت میں جنت دے گا. تو ممکن ہے شیطان وسوسوں سے ڈالے کہ پتہ نہیں وہ وعدہ سچا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ وعدہ سچا ہے. وعدن علیہ حقن، وہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے. پھر تورات، اللہ نے اس کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا، والانجیل انجیل میں بھی کیا، والقرآن اور قرآن میں بھی کیا ہے. ومن اوفا بعہدہ من الناس، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا، وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، فرمایا خوشیاں مناؤ اس بیع پر، اس تجارت پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے. یہ لفظ بیع ہے کہ جس سے لفظ بیعت بنا. بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کہتے ہیں اصل میں ہینڈ شیک کو، کہ آپ کسی کے ساتھ آپ نے سودا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے ہاتھ ملایا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سودا ہمارا پکا ہو گیا. تو ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سودے کو کنفرم کر دیا. تو یہی اصل میں اسی سے لفظ بیعت نکلا کہ جو بھی جماعت بنتی ہے، جماعت کس لیے بنتی ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تاکہ رفتہ رفتہ اتنی قوت آئے کہ وہ مرحلہ قتال کا ہے، تصادم کا ہے. وہ بیعت بنتی ہے اسی، جب وہ جماعت بنتی ہے اسی بیعت کی بنیاد پر. ہمیں قرآن مجید سے، احادیث سے، اپنے اسلاف کی سنتوں سے، ان کے آثار سے جماعت سازی کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے اور وہ ہے بیعت کا طریقہ. یہ باقی جو طریقے ہیں کہ الیکشن ہو اور صدر چنا جائے اور اس کے بعد صدر کی وہ خاص ٹرم ہو، یہ سارے کے سارے طریقے ہمارے ہاں آ گئے ہیں مغرب سے. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے بیعت کی بنیاد پر صحابہ کو منظم کیا. خلافت راشدہ میں ہر خلیفہ نے بیعت لی. خلافت راشدہ جب ختم ہوئی، ملوکیت آئی، تو وہ بادشاہ بھی بیعت دیتے رہے. ملوکیت کے خلاف اگر کوئی تحریک کس نے اٹھائی تو بیعت کی بنیاد پر اس نے لوگوں کو جمع کیا. پھر سلسلہ شروع ہوا ارشاد کا، تو وہ بیعت ارشاد کی بنیاد پر. یہاں تک کہ پھر ماضی قریب میں سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بیعت کی بنیاد پر. اس کے بعد ابن عبد الوہاب نے ایک تحریک اٹھائی سعودی عرب میں تو بیعت کی بنیاد پر. سنوسی کی تحریک بیعت کی بنیاد پر. اسی طریقے پر عباد الرحمن کنائی یہ مختلف تحریکیں دنیا میں رہی ہیں. سب کی سب بیعت کی بنیاد پر. الاخوان المسلمون کے مرشد عام سے سید حسن البنا سید رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی بنیاد پر. تو مسلمانوں کا جو بھی طریقہ جماعت سازی کا ہے جس کی ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے جس کا ذکر ہمیں اپنے اسلاف سے ملے گا وہ بیعت کی بنیاد پر ہے. تو بیعت کیا ہے اصل میں؟ اس سودے کو جو ہے وہ کنفرم کرنا. اب ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں نہیں آ سکتا جب اس کے ہاتھ کے اوپر سودے کو کنفرم کرے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں ہی کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوتی ہے. اور اللہ نے خود کہہ دیا اپنے حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سورہ فتح آیت نمبر 10. اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اصل سودا ہمارا اللہ سے ہے کہ اللہ اب ہم آپ کے دین کے لیے مال بھی لگائیں گے اور جان بھی لگائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے سامنے جب قائم ہوئی تو الحمدللہ کہ ہم نے حالانکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بیعت بدنام ہو گئی ہے بہت سارے جعلی پیروں نے اس کو بدنام کر دیا ہے لہٰذا بیعت کی بنیاد پر جماعت نہ بنائی جائے. لیکن جب ہمیں قرآن و حدیث سے ایک ہی طریقہ ملتا ہے جماعت سازی کا تو پھر ہم کیوں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس طریقے کو چھوڑ دیں؟ لوگوں نے تو نماز کو بدنام کیا ہے حج کو بدنام کیا ہے داڑھی کو بدنام کیا ہے کہ سب چھوڑ دیں. تو لہٰذا ایک ہی طریقہ اگر ہے تو پھر اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. اس وقت مغربی تہذیب اور اس کی سوچ ذہنوں میں سرایت کی ہوئی اور لوگوں کو یہ بیعت کا نام بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن ہمیں وہی کام کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے جس کا ہمیں ثبوت ملے. تو فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به پس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. وذلک هو الفوز العظیم اور وہی ہے شاندار کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سودے کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کسی بھی دینی جماعت میں شامل ہوں اس میں فعال طریقے پر کام کریں اور اللہ کرے وہ مرحلہ آئے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جانے دینے کا اعزاز حاصل کریں. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. اب اس کے بعد ان اللہ کے ان بندوں کی صفات کیا ہے جو واقعتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو نبھاتے ہیں؟ 9 صفات بتائی ہیں اللہ نے. یہاں فرمایا التائبون یہ اللہ کے محبوب بندے اس سودے کو نبھانے والے بندے یہ کثرت سے توبہ کرنے والے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے پلٹنے والے توبہ کرنے والے. العابدون یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں ہر آن 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. الحامدون یہ اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. السائحون یہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں یہ قناعت کرنے والے ہیں یہ دنیا کی لذتوں سے زیادہ عاشق اور ان کے اندر مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. الراکعون یہ رکوع کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. الساجدون یہ سجدے کرنے والے ہیں. یہ 6 صفات ہیں جن کا تعلق ہے ایک شخص کے ذاتی کردار سے. اب 2 صفات کا تعلق ہے تبلیغ سے. فرمایا الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور یہ برائی سے روکنے والے ہیں. اور پھر تیسری صفت کا آخری صفت کا تعلق ہے اقامت دین سے اللہ کے دین کے غلبے سے. والحافظون لحدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی حدود اگر قائم ہو تو ان کی حفاظت کرتے ہیں اگر وہ قائم نہ ہو تو ان کے قیام کے لیے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں. یہی ہمارے 3 فرائض دینی ہیں. ڈاکٹر سارم صاحب کی کتاب ہے دینی فرائض کا جامع تصور. پہلا فرض ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اس کے حوالے سے یہاں پر 6 صفات آئے. دوسرا ہماری ذمہ داری یا فرض ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے اس کے لیے یہاں پر 2 صفات آئیں الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر. اور تیسری ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال و جان سے جہاد کرے ان اقیم الدین اس دین کو قائم کرو. تو ہمارے فرائض نماز روزہ حج زکات نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات تو پہلے فرض میں شامل ہے کہ ذاتی اعتبار سے جہاں اختیار ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانگو نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو حج بھی کرو زکات بھی دو جس کے حلال بھی کماؤ.
پردے کے احکامات پر بھی عمل کرو، شادی بیاہ میں بھی اللہ کو یاد رکھو، غمی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو، یہ ہمارا پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے تبلیغ کا، دعوت دین کا. تیسرا فرض ہے اقامت دین کا. تو نو صفات میں سے چھ صفات کا تعلق پہلے فرض سے، دو صفات کا تعلق دوسرے فرض سے دعوت دین سے، اور جو ایک صفت آخری اس کا تعلق ہے اقامت دین کے فریضے سے. فرمایا وبشر المؤمنین، اے نبی مومنوں کو آپ خوشخبری سنائیے، بشارت دیجیے. بشارت دیجیے کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے کردار میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر سکے. منع کر دیا تھا اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے والدین کے لیے اللہ سے استغفار نہ کریں. باقی اللہ کے رسول کے والدین کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ ہر انسان نے قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ سے ضرور حاضر ہونا ہے، اور اس تک جو بھی دین کی بات پہنچی اس نے عمل کیا کہ نہیں، کہ اس کے حساب سے اس کا جواب ہوگا. تو وہ ہستیاں کے جن کے سامنے اللہ کے رسول کی دعوت آئی ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، معاذ اللہ کے جو ہے وہ معاذ اللہ وہ بھی کچھ جہنم میں جائیں گے. ان تک جو بھی دین کی بات پہنچی اس کے مطابق کتنا عمل کیا اس کے حساب سے معاملہ ہوگا. لیکن منع کر دیا گیا، فرمایا کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے. ولو کانوا اولی قربا خواب ان کی قرابت داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم، اس کے بعد کہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ مشرکین یہ جہنم والے ہیں، شرک کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا. یہ الفاظ ہم پڑھا ہیں دو مرتبہ سورہ نساء. ہاں الا یہ کہ انسان توبہ کر کے توحید کے عقیدے پر آ جائے. ما کانت استغفار ابراہیم علیہ السلام، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا ام موعدت وعدہا ایہا، سوائے اس وعدے کے جو انہوں نے اس سے کیا تھا. جب والد نے ان کو گھر سے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، سلام علیک، سأستغفر لک ربی. سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں مضمون آتا ہے کہ ابا جان آپ پر سلام ہو، میں عنقریب آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، استغفار کروں گا. تو فرمایا کہ ابراہیم کا اپنے والد آدر کے لیے بخشش طلب کرنا نہیں تھا، الا ام موعدتوں وعدہا ایہا، سوائے ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. فلما تبین لہ، تو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات واضح ہوئی، انہ عدو باللہ، کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا انتقال حالت شرک میں ہوا ہے، تبر امین، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے اعلان بیزار کر دیا تھا، دوبارہ پھر اس کے لیے استغفار نہیں کی. ان ابراہیم الاواب حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے نرم دل اور بڑے تحمل والے تھے. وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ ھداهم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے اس کے بعد کہ وہ ان کو ہدایت دے چکا ہو. حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کس طرح سے عمل کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری ان کے سامنے وضاحت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غفلت میں کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، ان پر اتمام حجت کرتا ہے، پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے یا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہل کرتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اب اس کے بعد مدح ہو رہی ہے، تحسین ہو رہی ہے ان جانساروں کی کے جنہوں نے تبوک کے اس مشکل سفر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تبارک و تعالی نے نظر کرم کی نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر بھی، والانصار اور انصار پر بھی، یعنی ان مہاجرین اور انصار پر، الذین تبعوه فی ساعۃ الاسرا، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی پیروی سے ان کا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں، تبوک کے موقع پر کیا کیا مشکلات تھی اس ساری میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ فرمایا من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے ان میں سے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جائیں، یعنی بعض کمزور ایمان والے تھے، وہ بھی مشکلات کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہے تھے، کتنا لمبا سفر ہے، اتنی بڑی وقت کی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہے، وسائل ہے ہی نہیں، ایک کھجور مل رہی ہے دو ساتھیوں کو پورے دن کے راشن کے طور پر، پیدل چلنا پڑ رہا ہے، اچھا ساتھی ہیں ایک اونٹ پر سفر کرنے والے، اور صرف 18 نمبر پر جا کے جو ہے وہ کچھ موقع ملتا ہے اونٹ پر بیٹھنے کا، اور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کی اتنی کمی تھی کہ ہمارے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد مجبوراً پھر اونٹوں کو نہر کرنا پڑتا تھا، اور ان کی چربی اپنے منہ میں ہم ڈال کے چوستے رہتے تھے تاکہ وہ جو منہ کی خشکی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو نہ کوئی من نازل ہوا، نہ کوئی سلوہ نازل ہوا، نہ کوئی بادلوں نے سایہ کیا، نہ ہی کوئی پانی کے چشمے کہیں سے جاری ہوئے، قدم بہ قدم چل کر مصیبتیں اٹھا کر یہ ساری جدوجہد کی تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو اس لیے انقلاب برپا کر دیا کہ وہاں تو موجزے آتے رہے، اب تو کوئی نہ نبی ہے نہ موجزے آئیں گے، تو نہیں، قدم بہ قدم تکلیفیں اٹھا کر ساری مشقتیں جھیل کر ہمارے لیے اقوام حجت کر دیا کہ دین کی خدمت تمہیں بھی اسی طرح کرنی ہے، وہ ساری مشقت تم بھی جھیل سکتے ہو جیسی کہ ان اللہ کی جانساز ساتھیوں نے جھیلی تھی۔ تو فرمایا اس کے بعد سے ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کا دل پھرنے والا تھا، ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر ان پر بھی نظر کرم کی، ان کمزور ایمان والوں پر بھی نظر کرم کی، ان کو بھی ہمت ہوئی اور انہوں نے بھی اس غزوے میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، انہو بہم رؤوف الرحیم، اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اب اس کے بعد فیصلہ آ رہا ہے ان تین حضرات کے بارے میں کہ جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا اور جن کے بائیکاٹ کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، آخری عمر میں آپ کی بینائی زائل ہو گئی تھی، آپ اپنے پوتے کے ساتھ جو ہے وہ پھرا کرتے تھے، کہیں بھی جانا ہوتا تھا اور لوگ آپ کو روک کر آپ سے اس واقعے کو پوچھتے تھے، آپ بڑے مزہ لے کر جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کوئی جھوٹا ادھر پیش نہیں کریں گے، ہماری غلطی تھی اور ہم آج جھوٹ بول کر آپ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کل اللہ کیا کون ہمیں بچایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تینوں حضرات کا بائیکاٹ کرو، کوئی ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سب لوگ ہم سے بدل گئے اور کوئی ہم سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ ایک روز پھر میں اتنا پریشان ہوا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں گیا اور میں دیوار پھلا کر اندر اتر گیا کہ شاید اب تم کو غصہ آئے گا، اب تو کوئی بات کریں گے، تب بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو پھر میں نے ان کا گربان پکڑ لیا کہ کیا میں منافق ہوں، کیا میں سچا مسلمان نہیں ہوں؟ انہوں نے اتنا جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کہنے کا میں روتا وہاں سے واپس آ گیا۔ میں مسجد جاتا تو میں دیکھتا کہ جب اللہ کے رسول کی طرف میری نگاہ ہوتی تو وہ مجھے نہ دیکھتے، اور اگر میرا منہ اس طرف ہوتا تو میں کنکیوں سے دیکھتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور باہر میں نماز پڑھنے جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور اس کے بعد 40 دن اسی طرح سے گزر گئے، بالکل کوئی گفتگو کرنے والا نہیں۔ ایک روز میں مدینے کے بازار میں جو ہے وہ جا رہا تھا، ایک شخص آیا مجھے لفافہ دے کے چلا گیا، اس پہ خط کا میں نے کھولا تو مجھے خط ملا تھا والی غفتان کی طرف سے، وہ بدبخت شخص کہ جس نے اللہ کے رسول کیلچی کو شہید کیا تھا اور اس کے خلاف غزوہ موضع ہوا تھا۔ اس نے خط میں پیغام دیا کہ کعب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم سے تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں نوازیں گے۔ تو کہا میں نے فوراً سوچا کہ میرے لیے جان ایک آزمائش ہے، اس خط کو فوری طور پر ایک تنور میں ڈال کے کہتے میں نے جلا دیا۔ 40 دن بعد اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ کعب اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس سے علیحدہ کر دو۔ تو کہا میں نے پوچھا طلاق دوں یا ایسے علیحدہ کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں گھر بھیج دو۔ تو آپ نے بیوی کو بھی گھر سے رخصت کر دیا، وہ بھی اپنے گھر پہ چلی گئی۔ اس کے بعد پھر 50ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے۔ رات کے وقت کی آیت اتری جب ہم پڑھیں اور اللہ کے رسول نے فجر کی نماز میں صحابہ اکرام کو یہ آیت سنائی. صحابہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابہ نے وہیں سے شور کیا. آپ کہتے ہیں میں اس نے فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ نے وہیں سے شور کیا اور کچھ بھاگے ہوئے آئے کہ کہا مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا. اس کے بعد کہتے میں آیا دیکھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ ایسے خوش تھا چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ صدقہ و خیرات بھی کیا اور میری توبہ قبول ہوئی. مولانا مودودی صاحب نے یہاں پر جو حاشیہ لکھا ہے میں دعوت دوں گا ضرور پڑھیے. انہوں نے کہا کہ آپ خود دیکھیں کہ وہ کردار کیا تھا اس وقت. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو سزا ملی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ اسی در کے ساتھ چمتا ہوا ہے کہ جو بھی سزا ملتی ہے ملے لیکن میں نے اس در کو چھوڑنا نہیں. پھر وہ ساتھی ہیں جو اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور جیسی اس بھائی کی توبہ قبول ہونے کا انہیں خبر ملتی ہے تو دیوانہ وار سے گھر کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن جب تک اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بائی کاٹ کرنا ہے ایسا ڈسپلن ہے کہ باوجود محبت کے اپنے بھائی کے ساتھ بات نہیں کر رہے. اور اللہ کے رسول جو اس پوری جماعت کے سربراہ ہے ان کو بھی اپنے اس ساتھی سے محبت ہے. ٹھیک ہے بھائی نے غلطی کی ہے ساتھی نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی کو دیکھتے ہیں جب بھائی کی نظر اس طرف ہو اور اس کے بعد کویا اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. تو پوری جماعت سربراہ جماعت کا جماعت کے ساتھیوں کا اس ساتھی کا جس سے غلطی ہوئی ہے یہ پورے کا پورا تینوں کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور وہ پڑھیے ختم القرآن میں اس آیت کے بارے میں حاشیہ فرمایا وَأَلَى اور ان تین پر کہ جن کا جن کے معاملے کو موخر کر دیا تھا جن کے معاملے کو چھوڑ دیا گیا تھا حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما دحبت یہاں تک کہ جبکہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ کشادہ ہے لیکن ان پر زمین تنگ ہو گئی وذاقت علیہم انفسہم اور ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ایسا ان کا بائیکاٹ ہوا وظنوا اور وہ سمجھے اللہ ملجا من اللہ الا الیہ کہ کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ ہی کی طرف یعنی اب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اس سے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں بہت ڈرتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو گیا تو پتہ نہیں اللہ کے رسول میرا جنازہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے. ان کی کیفیت تھی تو وہ سمجھ لیا انہوں نے کہ اللہ کے ان کے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں اللہ کی طرف سے سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. ثم تاب علیہم تو پھر اللہ نے ان پر بھی نظر کرم کی لیتوبو تاکہ وہ اب اللہ کی طرف پلٹ آئیں آئندہ وہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو. بار بار تقوی کا حکم آیا تقوی ہوگا تو ہدایت بھی ملے گی قرآن سے تقوی ہوگا تو اللہ کی قربت بھی ملے گی تقوی ہوگا تو جنت بھی ملے گی. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. بغیر اچھی صحبت کے اچھے ماحول کے انسان کے لیے تقوی پر کاربند رہنا ناممکن ہے. یہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے ماحول اس قدر جو ہے وہ خراب ہے کہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے. تو برے ماحول کا مقابلہ اچھے ماحول سے ہم کر سکتے ہیں تو اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے اور بار بار ہماری ایمان کی بیٹری وہ چارج ہوتی رہے گی بار بار ہمارے سامنے یہ دین کی باتیں آتی رہیں گی تو پھر تقویٰ رہے گا ورنہ آدمی بہہ جائے گا اس ماحول کے ساتھ. تو فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ سچے کون ہیں؟ قرآن مجید بار بار بتاتا ہے کہ سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مال و جان لگانے والے ہیں. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ حجرات آیت نمبر 15. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم يرتابوا پھر کسی شک میں نہیں پڑے. یقصو ہو گئے کہ بندہ اور اس کے رسول کا اعتماد پر عمل کرنا ہے اور اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اولئک ہم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں. تو قرآن کی نگاہ میں سچا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مال اور جان سے کوشش کرے جہاد کرے. تو فرمایا شامل ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کسی بھی اچھی جماعت کے ساتھ صالح جماعت کے ساتھ جڑنا یہ تقوی کے لیے لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی. ما کان لأهل المدینہ، مدینے والوں کے لیے یہ جائز نہ تھا. ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے لیے جو بھی ان کے گرد دیہاتیوں میں سے تھے، بدوؤں میں سے تھے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول تو مشقت برداشت کر رہے ہوں اور وہ گھر کا عیش و آرام کر رہے ہوں. اس آیت کی تفسیر میں مولانا عثمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی کا، ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رہ گئے تھے اور تبوک کے سفر میں ساتھ نہیں گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آیا، شدید گرمی تھی، تو میری بیوی نے زمین کے اوپر خوب پانی رکھ کر اس کو ٹھنڈا کیا، چٹائی بچھائی، پھر اس کے بعد میرے ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور تازہ کھجوروں کا کوشا ایک میرے سامنے لا کے رکھا. میں نے وہ کوشا اٹھایا، پانی پینے لگا، اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو اس وقت تپتے ہوئے صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور میں اس کل ٹھنڈے باغ میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں. اسی وقت کھجور رکھی، پانی رکھا، اپنی سواری تیار کی اور دوڑنا شروع کر دیا، اور دوڑتے ہوئے جا کے شامل ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ اس لشکر میں. تو فرمایا جائز نہیں ہے مدینے والوں کے لیے اور جو بھی ان کے گرد آباد ہیں دیہاتوں میں بدو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر ترجیح دیں. کیوں؟ ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچتی اللہ کی راہ میں کوئی پیاس اور نہ ہی کوئی مشقت. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ ہی کوئی بھوک اللہ کی راہ میں. ولا یطؤون موضعا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے ہیں کسی بھی وادی میں کہ جس کی وجہ سے دل جلتے ہیں کافروں کے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ دشمن سے کوئی وادی چھینتے ہیں، کوئی شہ چھینتے ہیں. الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ یہ سب کا سب ان کے لیے عمل صالح کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور وہ نہیں خرچ کرتے نہ کوئی چھوٹا خرچ اور نہ ہی کوئی بڑا خرچ. ولا يقطعون واديا، اور نہ ہی کوئی وہ وادی کو میدان طے کرتے ہیں. الا كتب لهم، مگر یہ سب کا سب ان کے لیے لکھا جا رہا ہے، یہ پورا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. اب اس سے پہلے بات آئی تھی کہ یہ بدو لوگ کیوں کفر میں اور نفاق میں زیادہ شدید ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جانتے نہیں ہیں. اب اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی حدود کو جاننا یہ ضروری ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافا، سارے مومنوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے ایک جماعت نکلتی، ہر قبیلہ اپنے میں سے چند باصلاحیت لوگوں کو بھیجتا. لے تفق کہو فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے. وہ آتے مدینہ، اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتے اور آپ سے دین کا فہم حاصل کرتے. لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور پھر وہ جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے جبکہ ان کی طرف لوٹتے. لعلہم یحذرون، تاکہ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے. تو کم از کم ہر قبیلہ اپنے ہاتھ سے کچھ لوگوں کو بھیجے. وہ کچھ عرصے مسجد نبی میں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دین کا فہم حاصل کریں، دین کے مسائل سیکھیں، اور پھر جا کے اپنے قوم کو سکھائیں. تو دین کے لیے ہر زمانے میں ضروری ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کریں، تاکہ وہ دین کا علم سیکھ کر پھر باقی لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچاتا. اور یہ ہے تفقہ فی الدین. تفقہ کہتے ہیں کہ یہ جان لینا کہ دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے، دین کی جڑ کیا ہے، دین کا سکون کیا ہے، دین کی بلندی کیا ہے. جیسے محترم ڈاکٹر سارنا صاحب نے ایک بہت عمدہ سہ منزلہ عمارت کے ذریعے سے اس پوری بات کو سمجھایا. آپ ان کی کتاب اگر پڑھیں گے دینی فرائض کا جامع تصور، تو بالکل شروع ہی میں ایک سہ منزلہ عمارت کہ کلمہ طیبہ اور ایمان ہمارے دین اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، نماز روزہ حج زکات اس کے چار ستون ہیں. اب اس کے اوپر پھر پہلی منزل ہے عبادت رب، ذاتی زندگی میں اللہ کا کہنا ماننا. اس کے اوپر ہے دعوت دین، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا، اس کے اوپر ہے اقامت دین، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا، اور یہ ساری منزلیں سر ہوتی ہیں جہاد کے ذریعے سے، بغیر جہاد کے کشمکش کے کوشش کے منزلوں پر ہم نہیں پہنچ سکتے، اور یہ جہاد پورے کا پورا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے، یعنی یہ جو سیڑھی ہے جو جا رہی ہے منزلوں پر، اس کا محور جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دین میں کس چیز کا کیا مقام ہے، نماز کا کیا مقام ہے، دعوت دین کا کیا مقام ہے، کلمہ طیبہ کا کیا مقام ہے، پورے کا پورا اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ دلچسپ بات ہے، مولانا مودودی صاحب کا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا جی فلاں صاحب شہر لاہور میں بڑے صاحب علم ہیں، آپ ذرا جا کر ان سے ملاقات کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کر ملاقات کر کے آئے۔ پھر اگلے دن پوچھا تو ملاقات کی جی ملاقات کی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے کے بعد بڑا علم ہے، لیکن وہ علم کا کباڑ خانہ ہے، کباڑ خانے میں گاڑی کا ہر پرزا ہوتا ہے لیکن گاڑی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پر علم بہت ہے، پتہ ہر چیز کا، لیکن یہ کہ کس چیز کا کیا مقام ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس چیز کو کہاں فٹ کرنا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو گویا دین کی حکمت سے واقف نہیں ہے، تفکر سے دین سے واقف نہیں ہے، تو بے تفکر ہو کہ دین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے کہ دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کون سی چیز جڑ ہے اور کون سی چیز اس کی چوٹی ہے۔ یہ تبھی معلوم ہوگا جب کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کر کے کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھے۔ اب اس کے بعد پھر بڑی اہم آیت آ رہی ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم نے اپنے عرب کی حدود میں تو تم نے دین غالب کر دیا، اب اس دین کو تم نے آگے ایکسپینڈ کرنا، اور اب تم نے اس عادلانہ نظام کو دنیا کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچانا تاکہ ہر جگہ سے ظلم ختم ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان سے جو تم سے ملک ہے کفار میں سے، اب جو بھی تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ کافر ہیں ان سے بھی لڑو۔ تو پھر صحابہ کرام اب نکلے، کہاں سے کہاں پہنچے، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، ہمتا نہ تھا کسی سے پہلے روا ہمارا۔ تو پہلے جا کر یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، عادلانہ نظام اللہ کا قبول کر لو، اس کی برکات دیکھو، ہم نے اپنے ہاں وہ نافذ کر رکھی، ہمارے ہاں دیکھ لو کیسا عدل ہے، ہمارے ہاں خلیفہ بادشاہ نہیں ہے تو واقعتاً قوم کا خادم ہے، لہٰذا دیکھو اگر وہ لوگ قبول کر لیتے تھے تو کہا تم ہمارے بھائی، ہم میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے، قبول نہیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اچھا تم قبول نہ کرو، لیکن اب یہاں پر بھی اللہ کا قانون چلے گا اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ذمہ بن کے رہو گے۔ اگر اس کو بھی قبول نہیں کرتے تھے تو پھر جنگ ہوتی تھی۔ تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو تم سے کفار میں ملک، جو ملک ہے تم سے کفار میں سے، جو متصل ہے تم سے کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جاتی بت کرنا اور جنگ کے دوران جو جنگ کے اصول دیے گئے ہیں، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، بستیوں کو جا کے آگ نہیں لگانا، صرف مال غنیمت کوئی ہوگا جو میدان جنگ میں سنت میں مال ملے، قیدی وہی بنیں گے جو مارے جو میدان جنگ میں لوگ آئے ہوئے ہوں۔ یہ سارے اسلام کے جنگ کے بارے میں تقوی کے اصول ہیں۔ تو فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو میں نے آپ کو الفاظ سنائے تھے حضرت سعد بن وقاص کے رضی اللہ تعالیٰ، جب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے بھیجا گیا ہے لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، تاکہ ہم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور میں لے آئیں، اور ہم انہیں بادشاہوں کو ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ اس مقصد کے تحت صحابہ کرام نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا۔ فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ ایسے منافق ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت میں بڑھا دیا۔ سورہ انفال کے شروع میں آیا تھا وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو منافق مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی آج ایک سورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا۔ اللہ نے جواب دیا، فام الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو کہ واقعی ایمان لائے ہیں خلوص سے، فزادتہم ایمانا، اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہی اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہے. ایمان نہیں وہ جن سے لائیں دکان فلسفہ پہ ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے ستاروں میں. تو ایمان اس قرآن کے ذریعے سے ہی ملتا ہے. فرمایا ان کے ایمان کو سورت نے بڑھایا ہے وہ ہم یہ سب شرون اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. وہ امن لگی نفی کلو گئی مرض ہوں اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے فزاد رشتن علاج سے ہی تو سورت نے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کر دیا ہے. وہ ماں تو وہ کافرون اب وہ مریں گے اس حال میں کہ کافر ہی ہوں گے. اب اللہ یرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں کبھی ایک مرتبہ اور کبھی دو مرتبہ. تقاضا آتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور وہ نہیں نکلتے ان کی رسوائی ہوتی ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے پھر رسوا ہوتے ہیں. ثم لا یتوبون وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے نظر بعضهم الى بعض ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں. محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول نے بلایا بھائی آؤ کچھ اللہ کے احکامات آئے اور کوئی جہاد کا اور اللہ کے راہ میں نکلنے کا تقاضا بیان ہوتا ہے تو نظر بعضهم الى بعض ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں. هل یراکم من احد تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تم من صرفو اور پھر چپکے سے جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں چپکے سے محفل سے نکل جاتے ہیں. فرمایا صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں. اب اس کے بعد بڑی پیاری آیت آ رہی ہے اللہ کے رسول کی جو محبت ہے اپنی امت کے ساتھ اس کے حوالے سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس آ گئے ہیں رسول تم ہی میں سے. رسول انسانوں ہی میں سے تھے. اگر آپ انسانوں میں سے رسولوں کو نکال دیں گے تو پھر انسانوں کے پاس کیا بچے گا؟ انسانیت کے پاس باعث فخر یہ رسول ہستیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صاحب کردار ہستیاں انہی پر انسانیت فخر کر سکتی ہے. فرمایا تمہارے پاس رسول آئے ہیں تم ہی میں سے. عزیز علیہ ما انتم بہت بھاری ہے ان پر وہ چیز جو کہ تمہیں تکلیف دے. حریص علیکم تمہارے بارے میں ہر خیر کے خواہش مند ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں کے حق میں بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والے. یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت آپ کی عنایات آپ کی شفقتیں امت کے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر وہ پھر بھی رخ پھیر لے اللہ کے رسول کی تو یہ محبتیں ہوں اور وہ پھر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں اللہ کے رسول کے نقش قدم پر نہ چلیں. فقل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. لا الہ الا ہو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے تخت کا بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اس آیت ان دو آیات کے حوالے سے ماضی قریب میں کتنا اٹھا تھا اور وہ کتنا اٹھایا تھا خلیفہ رشاد نے. اس شخص نے کہا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور اس میں 19 کے حصے کو قرآن پاک میں بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں. قرآن مجید میں 114 صورتیں جو کہ 19 کا ملٹیپل ہیں. قرآن مجید میں سورہ قاف میں 57 دفعہ قاف آیا ہے عرب قاف یہ 19 کا ملٹیپل ہے. اور اس نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں 19 19 19. اور احمد جداد صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے وہ بھی متاثر ہو گئے. ان کا بھی ایک خطاب میں نے خود دیکھا تھا ویڈیو کیسٹ پر تو انہوں نے بھی اس 19 کے معجزے کو بیان کیا کہ یہ واقعی بڑا معجزہ ہے. پھر خلیفہ رشاد نے کہا کہ یہ جو دو سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں ان آیتوں کی وجہ سے 19 کا حساب گڑبڑ ہو رہا ہے. تو لگتا ہے یہ آیتیں بعد میں شامل کی گئی ہیں. یہ آیتیں صحیح نہیں ہیں. اگر یہ دو آیتیں نکال دی جائیں قرآن سے پھر 19 کا حساب بالکل صحیح بیٹھتا ہے اور یہ دو آیتیں شامل سمجھی جائیں تو 19 کا حساب غلط ہو رہا ہے. تو قرآن پاک میں تحریف ہو گئی اور دو آیتیں قرآن میں اضافی شامل کر دی گئی. تو خلیفہ رشاد کا تو پھر انجام یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک بندہ مومن نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا اور احمد جدا صاحب نے پھر جو ہے وہ باقاعدہ معافی مانگی کہ مجھ سے بھی غلط کی میں بھی شک کے فتنے میں آ گیا. یہ شک دہائی تھا اور دہائیوں کے ہاں 19 قیمتے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ جو ایسی بات سنیں 19 قیمتے کے بارے میں متاثر ہو جائے. تو قرآن کوئی جو ہے وہ بک آف نمبرز نہیں ہے. یہ قرآن پاک بک آف گائیڈنس ہے. یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ بطور ڈاکٹر ذاکر نائک کے قرآن از ناٹ دی بک آف سائنس اٹ از دی بک آف سائنس. یہ آیات کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں گائیڈنس حاصل ہوتی ہے، لہٰذا قرآن ہمیں کوئی سائنس پڑھانے کے لیے یا کوئی میتھمیٹیکل کوئی اکویشن اور کوئی حساب کتاب دینے کے لیے نہیں آئی، اس کا اصل کام ہے ہمیں ہدایت دینا، تو ہمیں اس کو ایز اے بک آف گائیڈنس ہی لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس سے اب ایک طویل مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، 14 مکی صورتیں ایک ساتھ ہیں سورہ یونس سے لے کے اور سورۃ المومنون تک کا۔ سورہ یونس 11 پارے میں ہے، سورہ مومنون 18 پارے میں ہے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود ان دونوں صورتوں میں آپس میں مضامین کی وہی نسبت ہے جو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں تھی۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں نعمتوں کا بیان بہت زیادہ نمایاں ہے، التذکیر بعلاء اللہ، اور سورہ ہود جو اس کے ساتھ کی صورت ہے اس میں التذکیر بایام اللہ ہے۔ ایک بار پھر جیسے سورۃ الاعراف میں ہم نے 6 قوموں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے، وہ حالات پھر آئیں گے کہ وہ بڑے بڑے دن کی جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ التذکیر بایام اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا اصل مفہوم ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات کتاب الحکیم، یہ حکمت بھری آیات کی، حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ یہ اصل میں ہے ایک انداز تمہیدی کہ تم جو سورت پڑھنے جا رہے ہو، جو آیات پڑھنے جا رہے ہو، یہ تصور کرو کہ یہ آیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت بڑا کلام تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس حکمت بھری کتاب کی آیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات تم یہ پڑھ رہے ہو۔ اکان الناس عجباً، اور کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہوئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کیا، ایک انسان کی طرف وحی کیا، کیا وحی کیا، اپنا کلام، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، وبشر الذین آمنوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے سچائی کا مقام ہوگا، سچائی کا مرتبہ ہوگا ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہا کافروں نے کہ بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلے جادوگر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام۔ ابھی جو سورت کا اصل مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اس کی قدرت کی تخلیق خاص طور پر، اب اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے تمہید کے بعد۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ سورہ اعراف میں مضمون آ چکا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد اصل میں 6 ادوار ہیں، اس لیے کہ دن کا تعلق تو زمین کی گردش سے ہے، زمین اپنے گردش اپنے محور کے گرد مکمل کرتی ہے، 24 گھنٹے میں وہ ایک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابھی زمین بنائی نہیں تھی، آسمان بنائے نہیں تھے، اس وقت دن سے کیا مراد تھی، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں یعنی 6 مراحل میں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر، یعنی اس نے آسمان اور زمین بنا کر ان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ یہ خود بخود فنکشن کریں، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تخت حکومت پر بیٹھا اور وہ اس پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی معاملے میں کسی کے حوالے سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، بس اس اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، پوری زندگی میں اس کا کہنا مانو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدا الخلق، بے شک اسی نے تخلیق کو شروع کیا تھا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا، وہ دوبارہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ اس تخلیق کا اعادہ کرے گا۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے عدل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہوگا دردناک عذاب، بما كانوا يكفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء، وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، سورج کو بنایا جلتا ہوا روشن، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا چمکتا ہوا، سورج خود بخود روشن ہے، وہ کسی کی چمک سے روشن نہیں ہے، وہ خود بخود جل رہا ہے، جبکہ چاند سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اصطلاحات نازل فرمائی ہیں، ہماری جدید سائنسی تحقیق ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب کا، وہ اصل میں ایک مرتبہ فرانس میں شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے ان کا علاج کر رہے تھے، تو انہوں نے دوران علاج شاہ فیصل مرحوم کے سامنے کچھ قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کی، تو شاہ فیصل نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا، میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ترجمے سے بات نہیں بنے گی، آپ قرآن مجید کی زبان سیکھ کر اس کو براہ راست پڑھیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 700 کلاسیں لیں تب میں اتنی عربی سیکھ سکا کہ میں قرآن کو براہ راست سمجھ سکوں۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا پھر بھی آسان ہے، ہماری اردو زبان میں بے شمار الفاظ عربی کے ہیں، لیکن ایک فرانسیسی زبان بولنے والے کے لیے واقعی مشکل ہے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے قرآن مجید کو براہ راست پڑھا عربی میں، وہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے بعد کتاب بھی لکھی دی قرآن کی، بائبل اینڈ دی سائنس، اور اس میں انہوں نے کئی سائنس کے شعبوں سے ہی حوالہ دیا کہ قرآن مجید کی کوئی ایک اصطلاح بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری جدید سائنسی تحقیق کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم جہاں تک تحقیق کر کے پہنچتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن میں وہ چیز پہلے ہی موجود ہے، جبکہ بائبل میں انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو کسی نے خود سے اس زمانے کی جو بھی تحقیق تھی اس کے حساب سے لکھ دی اور بعد میں وہ چیزیں غلط ثابت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ سورج کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ضیاء، یعنی خود سے روشن، خود سے چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا ہے منور، یعنی روشن سورج کی وجہ سے، وقدرہ منازلہ، اور چاند کی اللہ تعالیٰ نے منازل طے کر دی ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں چاند کو کہ اس کا بڑا تھوڑا سا حصہ ہمارے سامنے پہلے دن ظاہر ہوتا ہے، پھر تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حساب کتاب لگا سکیں تاریخ کا۔ وقدرہ منازلہ، اور اس نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی کو جان سکو اور حساب کتاب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ نے نہیں بنایا مگر با مقصد، کوئی چیز اس کائنات میں بیکار بے مقصد پیدا نہیں ہوگی۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے مزاج کے اختلاف میں، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے اور دن اللہ نے بنایا ہے کام کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، یا یہ ہے کہ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقومی تقول، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیں۔ اس کارخانہ قدرت کو دیکھ کر واقعتاً ایک آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اتنا منظم نظام خود نہیں بنا، کوئی ہے جس نے بنایا ہے؟ اتنا منظم نظام خود نہیں چل رہا، کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ لہذا اس ہستی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس ہستی کا ایک جلال، ایک روب انسان پر طاری ہوتا ہے کہ جس نے اتنا بڑا نظام بنایا وہ ہستی خود کیا ہوگی، اور جو اتنی بڑی کائنات کو رن کر رہی ہے وہ ہستی خود کیا ہوگی؟ لہذا نہ صرف یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایک اس کا روب انسان پر طاری ہوتا ہے، اور پھر اگلے درجے میں انسان اس ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور بے شک وہ لوگ جو کہ ہماری حاضری، ہمارے سامنے پیشی کی امید نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا حاضر بھی ہونا، جب اللہ نے ہر چیز کو با مقصد بنایا تو تمہیں کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ تو تمہارا بھی مقصد ہے کہ نہیں؟ اور تمہارے اندر اللہ نے ضمیر کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں تمہیں ہر نیکی پر اندر سے خوشی ہوتی ہے، اور کیوں تمہیں ہر زیادتی پر اندر سے خلش ہوتی ہے، اور تمہارا ضمیر تمہیں پنچ کرتا ہے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا؟ آخری ضمیر کی خلش ایسے ہی ہے؟ نہیں، نتیجہ نکلے گا، نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا، زیادتی کا نقصان ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک دن بنایا ہے، جس دن جو کہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی آخرت کے دن کی امید نہیں رکھتے، وہ رضو بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو گئے ہیں، واطمئنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو کہ ہماری آیات سے غافل ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر رہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اولئک مأواهم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کمائی کے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات سے اللہ تعالی نے استفادے کی اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا شعر ہے کسی کا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں، تو یہ حق کے آثار ہے کہ جن کو دیکھ کر حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ یہ معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کو ہدایت دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی نہریں ان کے نیچے سے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہوں، اور ان جنتوں میں ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت سے دے گا تو آپے سے باہر ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو جائے، نہیں، بلکہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پر ان کی پکار ہوگی، ان کی گفتگو ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے جنت میں بھی، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس میں باہم دعا ہوگی سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے، وآخر دعواہم، اور ان کی ہر گفتگو کا آخری حصہ ہوگا، ان کی ہر گفتگو کا اختتام اس پر ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ کل شکر اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے، جس نے ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائی، ہم جنت سے نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم نہ ہوتا، وما کنا لنا قدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ الفاظ ہم اہل جنت کے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، تو کل شکر اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ولو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر کا فیصلہ، جیسے کہ وہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے لیے، لقضی الیہم اجلہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدت کو پوری کر دیتا، ان کا معاملہ چکا دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی بھلائی مل جائے، جلدی فائدہ مل جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا بھی اسی طرح جلدی دیتا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا معاملہ ختم کر چکا ہوتا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، تو ہم دھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہم فوری پکڑ نہیں کرتے تاکہ شاید وہ رجوع کر لے، شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ تو فرمایا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دھیل دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ خود اب اندازہ کیجیے کہ جو شخص لوٹ مار کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، دوسروں کا مال کھا رہا ہے، ملک اور قوم کے قرضے لے لے کر اور ہڑپ کر جاتا ہے، کیا اسے یقین ہے کوئی حساب کتاب بھی ہونا، اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونے کو جواب دہی بھی کرنی ہے؟ تو ہمارے سامنے اکثریت ایسی ہے کہ اسے کوئی آخرت کی قدر کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عام سرکاری اہلکار ہیں اور دھرلے کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر رشوت دے رہے ہوتے ہیں، کیا انہیں اس کا وہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ اپنی سرکشی میں بہ چلے جاتے ہیں۔ ویزا مسل انسان الضر، یہ قرآن پاک کا ایک اہم مضمون ہے جو بار بار آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر امتحان کے لیے دونوں طرح کے حالات بھیجتا ہے، کبھی کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ غیر پختہ ہوتے ہیں ان کے لیے دونوں قسم کی حالتیں یہ برداشت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر کوئی نیکی مل جائے تو اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، دوسروں کے سامنے بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وبیلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، وہ بھی ان کی ہضم نہیں ہوتی، چیخ پکار کرتے ہیں۔ اللہ کے باقی جو بدتوب بندے ہیں ان پر کسی بھی طرح سے حالات آئے، جیسی مشکلیں اندر اندر کی جاتے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور صبر کرتے ہیں، اور اگر نعمت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، آتے سے باہر نہیں ہوتے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر بھی، اور بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، یعنی لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہمارے طرف خوب رجوع کرے گا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرنا کا علم ید اونا الا ضرن مچتا، تو پھر وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے کہ اسے کبھی تکلیف میں چھوا ہی نہ ہو۔ مرنا کا علم ید اونا الا ضرن مچتا، جیسے کہ اس نے کبھی ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پکارا ہی نہ ہو جو تکلیف اس کو پہنچی ہے۔ مشکل حالات میں خوب اللہ سے تعلق ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مشکل دور ہوئی تو پھر اللہ سے قابل ہو گیا۔ سزالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے جو لوگ بھی حد سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں۔ ولقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، اور ہم نے تم سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے۔ سزا لے کر نرد القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں نیابت دے دی ہے، اب تمہیں زمین میں ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ من بعدہم، ان کے بعد کیوں اختیار دیا ہے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم بھی نافرمانوں کی روش اختیار کرتے ہو، یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں تم ان کو اپنے لیے ایک آئیڈل بنا کر ان کا سطر سے عمل اختیار کرتے ہو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، آج تم دنیا کے اسٹیج پر ہو، بہت سے لوگ اسٹیج پر آئے اور اس کے بعد چلے گئے، آج تم اس اسٹیج پر ہو، ایسا کردار ادا کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا سامان کر جاؤ۔ اب اس کے بعد ایک اہم مضمون آ رہا ہے، مکی دور کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ پیشکش کرتے تھے، گیو اینڈ ٹیک۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ تشدد کے ذریعے سے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں، دعوت حق دینے سے باز رکھیں، کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر لالچ دی، شادی کی لالچ دی کہ جہاں چاہیں گے آپ کی شادی کرا دیں گے، اب تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، آپ اس کام کو چھوڑیے، آپ پھر بھی اس مشن سے نہیں ہٹے۔ تو پھر مکی دور کے آخر میں پھر گیو اینڈ ٹیک کی پیشکش ہوئی، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ قرآن بہت زیادہ ریجڈ ہے، یہ بہت زیادہ سخت ہے، ذرا اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے آئیے، تھوڑی سی نرمی لے آئیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں جتنی کرنی ہے کیجیے، لیکن ہمارے معبودوں کی نفی نہ ہو اس میں، تو پھر ہم اس قرآن کو قبول کر لیں گے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے سامنے حاضری کی پیشی کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایسے بے قرآن غیر حاضر اور بدل ہو کہ اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو اس میں ذرا تھوڑی سی کو نرمی پیدا کرو بڑا پیارا جواب دیا قل اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے ما یکون لی میرے لیے ممکن نہیں ہے ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں اس کو بدل دوں اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کیوں ان اتبع الا ما یوحى الی اس لیے کہ میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے یہ قرآن میرا کلام تھوڑی ہے میں نے تھوڑی اس کو بنایا کہ میں اس پہ ترمیم کر دوں میں تو خود فالو کر رہا ہوں اس وحی کو جو اللہ تعالیٰ مجھے بھیجتا ہے وہ انی اخاف ہو اور بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت و ربی عذاب یوم عظیم کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں خود ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم اے نبی آپ نے یہ بھی کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا ولا ادراکم بھی اور نہ میں تمہیں اس قرآن سے آگاہ کرتا فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ اور دیکھو میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا مجھے شوق ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے نمایاں کرنے کا کیا میں نے پہلے بھی کبھی کوئی شاعری کی کوئی مضمون لکھا کوئی خطیب خطاب تمہارے سامنے کیا کہ تم کہو کہ اس کو بچپن سے عادت ہے کہ اسی طرح کوئی نہ کوئی کلام ہمیں سناتا رہتا تھا اب اس نے جو ہے وہ قرآن پیش کرنا شروع کر دیا تو مجھے تو اس میدان سے کوئی سروکار نہیں تھا میں پہلے بکریاں چلاتا پھر میں تجارت کرتا رہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا اور مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے تو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں کیا میں نے کبھی 40 سال میں کبھی ایک بار بھی کوشش کی تمہیں جمع کرتے ہیں اور کوئی کلام میں تمہیں سناؤں تاکہ میں تم سے اس کو داد حاصل کر سکوں فقط لبث تو فیکم عمر من قبل افلا تعقلون تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کہ وہ اللہ کا شریک ہے اور یا یہ بھی جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی حالانکہ اس پہ اللہ نے وحی نہ کی ہو تو میں اتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہوں کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھوں میں نے آج تک تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا تم مجھے خود اصحابی تسلیم کرتے ہو تو کیا میں جھوٹ بولوں گا تم سے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ وحی کرنا نادانو کچھ تو سوچو کچھ تو غور و فکر کرو تو فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے او کذب بآیات ہی یا وہ جو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے انہ لا یفلح المجرمون بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ویعبدون من دون اللہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی بندگی کرتے ہیں مالا یضرہم جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ولا ینفعہم اور نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سفارشی ہیں بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہہ دیتے تھے کبھی تو کہتے تھے آخرت ہوگی نہیں کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کبھی کہتے کہ آخرت ہوگی اور یہ بت ہماری اللہ کے یہاں سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے یا کبھی کہتے تھے کہ یہ بت ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں ہماری سفارش کرتے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ بتانا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جانتے ہی نہیں تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کو پتا نہیں اور تم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو کہ اللہ یہ آپ کی دربار میں ہمارے سفارشی ہوں گے تو کیا تم اللہ کو وہ کچھ بتانا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں بالکل یہی کیفیت آج ہماری بھی ہے پروفیسر غازی صاحب بیٹھے ہیں چکوال کے وہ 14 برس کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے خواب میں انہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہتے صبح اٹھ کر میں نے جا کے مسجد کے جو امام صاحب تھے ہمارے محلے ہمارے گاؤں کے ان کے پاس جا کے میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو وہ کہتے تھے کہ میرے بڑے بھائی ابھی بھی ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے مندروں میں بتوں کے ساتھ وہی کچھ تم لوگ کرتے ہو مزاروں میں اپنے بزرگان دین کے ساتھ، باہر پورا مندر ایک ہی ہوتا ہے، باہر اسی طرح سے جیسے مزار سے باہر جو ہے وہ پھولوں کی دکانیں ہیں اور اس کے بعد کچھ دیگے وغیرہ ہیں، اندر جاؤ تو خوشبوئیں ہیں اور کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے وہاں کوئی بندر بیٹھے ہوں گے، ان سے لوگ جا کے تبرک لے لیں گے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اندر جا کر جو ہمارا بت ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور تمہارا بت جو ہے وہ لیتا ہوا ہوتا ہے، تم بھی وہی عقیدے رکھتے ہو بزرگان دین کے بارے میں جو عقیدے ہمارے بتوں کے بارے میں، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ جو مرضی ہم کر لیں اور ان کے مزاروں پر حاضری ہم دے رہے ہیں، یہاں پہ آ کے ڈیرے چڑھا رہے ہیں چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرا دیں، بالکل جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے مندروں میں وہی کچھ تم لوگ کر رہے ہو اپنے مزاروں. فرمایا وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت، سب کے سب دین توحید پر تھے، پہلے انسان کیونکہ نبی تھے تو لہذا تمام انسان شروع ہی سے ہدایت پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نسل انسانی کی تاریخ کا آغاز ہوا، سب کے سب لوگ دین توحید پر تھے ہدایت پر تھے. فَخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان معاملات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا کہ اللہ مہلت دے گا، شاید کہ سدھر جائے. اللہ سے یہ نہ کہیں کہ اللہ تجھے مہلت نہیں دی اور فوراً پکڑ لیا، اگر مہلت ملتی ہم توبہ کر لیتے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اترا. یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئے انعام میں آ چکا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ معجزات کی فہرست ہے، کس میں سے کوئی معجزہ دکھائیے. فَقُلْ، کہ نبی آپ انہیں جواب دیجیے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، بے شک غیب تو کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے معجزہ نازل کیوں نہیں کیا. فَانْتَظِرُوا، بس انتظار کرو، اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم ان لوگوں کو اپنی طرف سے اب لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، رحمت کا مزہ دیتے ہیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو پھر وہ ہماری آیات کے حوالے سے کوئی اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں کوئی بین بیخ نکالتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کے اعتبار سے بہت تیز ہے. انا رسول رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور بے شک ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں جو بھی تم یہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہو، اعتراضات کر رہے ہو، منصوبہ بنا رہے ہو، یہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. فبن الذی یسیرکم فی البر والبحر، دیکھو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ تمہیں پھراتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں ایسی سواریاں دی ہیں کہ تم جن پر سوار ہو کر اور لمبے لمبے سفر کرتے ہو صحراؤں میں اور جنگلات میں، اور اللہ ہی نے وہ تمہیں عقل دی ہے کہ تم نے کشتیاں بنائی ہیں، جہاز بنائے ہیں، اور تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اور یہاں تک جب تم لوگ ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرینا بہم بریحین طیبہ، اور ان کشتیوں کو، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں بڑی پاکیزہ ہوا کے ساتھ، کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا چل رہی ہے اور لوگ اس سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. وہ فرح ہو بہا، اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت لطف آ رہا ہے، سفر کا مزہ آ رہا ہے. جا اتھا ریحن آصف، کہ اچانک آ جاتی ہے ایک تیز ہوا. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر آ جاتی ہے موج ہر طرف سے، ایک دم جو ہے وہ طوفان سا آ جاتا ہے، تیز ہوائیں آئیں، موجیں اٹھی اور ہر طرف سے اب کشتی پر موجیں حملہ آور ہو رہی ہیں. وظنوا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، اب اس طوفان نے آ کر انہیں گھیر لیا ہے، اب تباہی یقینی ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ مشرکین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب بھی ان کی گود پھنستی تھی اور سمجھتے تھے کہ بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے بت ہمیں اس مشکل سے نہیں بچا سکتے، تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. فرمایا دعو اللہ، وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اے اللہ تو نے ہمیں اس مشکل سے اس پریشانی سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما انجاہم، تو پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین کے اندر ناک سرکشی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے اس وعدے کو، شکر گزار نہیں رہتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری اس شرارت کی سزا تمہی پر پڑنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس ساری شرارت کا تمہیں بدلہ دے گا. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہاں پر جو تم نے اس وقت عیش کرنی ہے کر لو، جو نافرمانیاں کرنی ہے کر لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہے تم سب کا لوٹنا. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے. انما مثل الحیات الدنیا کما، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، ہم اس کو نازل کرتے ہیں آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی کے ساتھ مل کر نکل آتا ہے زمین کا سبزہ. مما یاکل الناس، اس سبزے میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں. والانعام، اور جانور بھی کھاتے ہیں، اناج ہم کھا لیتے ہیں اور جو چارہ ہوتا ہے بھوسا ہوتا ہے وہ جانور کھا جاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زخرفها، اور یہاں تک جب زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے، یہ اصل میں جو سبزہ ہے ہریالی ہے، گویا یہ زمین کی زیب و زینت ہے، زمین کا گہنا ہے، زمین کا زیور ہے. تو حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک جو زمین اپنا زیور اپنا گہنا پہن لیتی ہے، وزینت، اور خوب سج جاتی ہے، وظن اہلھا، اور اس زمین کے مالک یعنی اس زمین کے حصے کے مالک یہ سمجھتے ہیں، انہم قادرون علیہا، جب وہ اس کھیتی پر جو تیار ہوئی ہے پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں، جب چاہیں آ کر اس کھیتی کو کاٹ لیں اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں. اتاہا امرنا لیلن او نہارا، تو ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے رات میں یا دن میں. فجعلناہا حصیدن، تو ہم اس کھیتی کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی ہے. اچانک اللہ تعالیٰ کو آفت بھیجتے ہیں اور پوری کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. کالم تگنا بالامس، وہ کھیتی ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ کل تھی نہیں. کذلک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. جس طرح سے یہ ساری محنت برباد ہوئی، اسی طرح سے اے لوگوں، اگر تم نے آخرت کے لیے محنت نہیں کی، تم نے ساری محنت کی دنیا کے لیے، تو تمہاری یہ ساری محنت برباد ہوگی. دنیا میں تو پھر بھی کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر فصل تباہ ہو گئی تو امید ہے کہ چلو شاید آئندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور اگلی فصل میں شاید سارے نقصان کی تراپی ہو جائے. لیکن جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں پھر دوبارہ کسی اور فصل کو اگانے کا اور کسی اور فصل کی آبیاری کا تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا. جو کچھ تم نے کرنا ہے ایک ہی بار کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ اس زمین میں، اس دنیا میں ایسے بیج بو، ایسی کھیتی باڑی کرو، ایسی محنت سے کرو کہ جو آخرت میں تمہارے لیے برابر ہوں، آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہو. ورنہ اگر تم نے ساری محنت دنیا کی زندگی کے لیے کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تم کرتے رہے، تو محنت بھی کرو گے، بہت کچھ دنیا میں بناؤ گے بھی، لیکن یہ کہ آخرت میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہاں تمہیں جو مایوسی ہوگی اس مایوسی کا تصور تم یہاں کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ پھر وہاں پر جانے کے بعد کوئی دوبارہ تلافی کا امکان نہیں ہے، کوئی دوبارہ فصل لگانے کا امکان نہیں ہے. کذلک نفصل الآیات، ہم آیتیں اس لیے واضح کرتے ہیں، ہم اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو واقعی غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی ہے. کتاب کی تفسیر کی ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہاں پر زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ جنتی سے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اور ہمیں آپ نے بہت نوازا ہے. تو اللہ کہے گا یہ ایک چیز باقی ہے. وہ کہیں گے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرائے گا اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے. وہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنتی بار بار اس کی خواہش کریں گے. تو فرمایا للذین احسنوا الحسنی, وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے ہے حسنا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں خوبی ہے, نعمتیں ہیں. وہ زیادہ اور اس کے علاوہ بھی ہے, مزید بھی ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة, اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی اور نہ کسی قسم کی روسیائی ہوگی, نہ کسی قسم کی ذلت ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ, یہ خوش نصیب جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین کسبوا السیئات, اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی, جزاء السیئات بمثلہا, تو برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی. یعنی نیکی کا بدلہ تو اللہ 10 گنا دے گا لیکن برائی کا بدلہ ویسا ہی ملے گا. وترحقہم ذلہ, اور ان کو ڈھانک لے گی ذلت رسوائی. ما لهم من اللہ من عاصم, انہیں اللہ کے سامنے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کأنما اکشت وجوههم کتام من اللیل مظلمہ, گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں نے. اس طرح ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ اولئک اصحاب النار, وہ بد نصیب آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویوم نحشرہم جمیعا, اس روز ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, مکانکم انتم وشرکاؤکم, کہ کھڑے ہو جاؤ تم بھی اور وہ بھی جو تمہارے شرکا ہے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا. فزیلنا بینہم, پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے, نفرت پیدا کر دیں گے. فقال شرکاؤہم, اور کہیں گے ان کے شریک, ما کنتم ایانا تعبدون, کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے, تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کنا ان عبادتکم لغافلین, کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً غافل تھے. تم نے ہمارے لیے بہت ساری نظریں چڑھائیں, تم ہر سال نیازیں پکاتے رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تمہاری تمام نظروں سے بھی, نیازوں سے بھی, تمہاری چادروں سے بھی تم نے ہمارے مزاروں پر آ کے چڑھائی کی, ہم ان سب چیزوں سے غافل تھے. تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کنہ عبادتکم لغافلین, کہ بے شک ہم تمہاری ہر عبادت سے جو تم نے ہمارے لیے کی تھی ہم اس سے غافل تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, تو اب جانچ لیا جائے گا ہر شخص, ہر ذی نفس یعنی ہر جان, وہ جانچ لی جائے گی. ما اسلفت, اس عمل کے اعتبار سے جو اس نے پہلے کیا ہے, یعنی ہر شخص کے عمل کو جانچا جائے گا, اس کی جو ہے وہ اسکروٹنی کی جائے گی کہ اس نے عمل کیا کیا ہے, اس کی نیت کیا تھی, اس کے عمل کے پیچھے اصل محرک کیا تھا. تو ہر جان اس کے عمل کو جو اس نے کیا ہے جانچا جائے گا. وردو ان اللہ مولا الحق, اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے, جو اصل مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو بھی جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے وہ سب کا سب ان سے گم ہو جائے گا. یہ سب جھوٹ تھا کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے, اللہ نے بھی اختیار دے رکھا ہے, وہ اللہ سے ہماری بخشش کرا لیں گے, یہ سارے کا سارا جھوٹ ان سے گم ہو جائے گا. قل من یرزقکم من السماء والارض, اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے غور و فکر دینے کے لیے چھ سرچنگ کوشچن یہاں پر پھر جو ہے وہ کفار کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. قل, نمبر ایک, اے نبی ان سے پوچھئے, من یرزقکم من السماء والارض, کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے, کیا تم مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں یہ اشارہ کر سکتے ہو کہ یہ وہ ہستی ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے اور یہ وہ ولی اللہ ہے جو زمین سے ہمارے لیے غذا اور خوراک اگاتے ہیں, کیا تم کہہ سکتے ہو؟ اب ظاہری بات ہے کوئی شخص بھی کتنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ ہاں وہ فلاں شخص ہے جو بارش برساتا ہے اور فلاں شخص جو زمین سے جو ہے وہ رزق نکالتا ہے. تو اے نبی پوچھئے ان سے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے, نمبر ایک. نمبر دو, امن یملک السمع والابصار, اور کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہاری سماعت کا بھی اور بصارت کا بھی، تمہارے کانوں کا بھی اور تمہارے آنکھوں کا بھی، اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بینائی چلی جائے، کوئی ہے جو کہ تمہاری بینائی واپس لا سکے؟ اور اگر تم سماعت سے محروم ہو جاؤ تو کوئی ہے جو تمہیں پھر سے سماعت دے سکے؟ نمبر تین، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے؟ کوئی ہے کہ جو بیج میں سے پودا نکال سکے؟ بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی ہے جس کی طرف تم اشارہ کرو کہ فلاں جو ہے وہ ہستیاں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں؟ یا کوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موت ہو کہ وہ جب چاہے کسی کو موت دے دے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سچن کوشچن، بتاؤ کون ہے جو اس کائنات کی پوری تصدیق کرتا ہے، اس کائنات کے بارے میں پوری پلاننگ کرتا ہے، کب بارشیں ہونی ہیں اور کتنی فصلیں اگنی ہیں اور کس طرح سے سمندر کی مخلوقات کو ان کا رزق دینا ہے اور حشرات الارض کو ان کا رزق دینا ہے اور تمام پرندوں کو ان کا رزق دینا ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کے اندر پوری پلاننگ کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وَن قریب پکار اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے؟ اللہ، مانیں گے کہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم اس اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے؟ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر تم نے کیوں اس اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم اسی کے احکام آپ کو توڑ رہے ہو، اس کو ناراض کر رہے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو دیکھو وہ اللہ ہے تمہارا رب حقیقی، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا بچے گا؟ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ تمہاری فطرت میں توحید ہے، تمہارے اندر توحید کی اللہ نے معرفت رکھ دی ہے عہد الگ کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ درمیان میں مڈل مین بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین بن کے، سجدہ نشین بن کر درگاہوں پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے سارے تمہارے نذرانے اور کمائی کھا رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو تمہیں اس توحید کے عقیدے سے پھراتے ہیں، تو انا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کا فیصلہ لاگو ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کو فجور کیا ہے۔ یہ رب کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ رب کے کا ضابطہ ہے، اس کا ضابطہ ہے، قانون ہے اس کا، جزا و سزا کا، اس کا قانون ہے ہدایت و ضلالت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر جانا چاہتا ہے گمراہی کی طرف، اللہ وہاں جھیل دے دیتا ہے۔ تو اے نبی اسی طرح سے آپ کے رب کا فیصلہ، آپ کے رب کا قانون ہدایت و ضلالت کا، اس کا اطلاق ہو گیا علی الذین فتقوا، ان لوگوں پر جو کہ نافرمانی کرتے ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد، یہ سب کچھ ماننے کے بعد کہ یہ سارے کے سارے امور جن کا ذکر ہوا کرنے والا اللہ ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد پانچواں سرکنگ کوشچن، قل هل من شرکائکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یبدا الخلق، کہ جس نے پہلی بار تخلیق کیا تھا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تم کہو کہ پہلی بار اس کائنات کو فلاں ہستی نے بنایا تھا، یا پہلی بار تمہیں فلاں ہستی نے بنایا ہے اور وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، اے نبی آپ جواب دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بناتا ہے اور وہی پھر دوبارہ اس کو دہرائے گا۔ فانا تو فکون، تو تم کہاں سے پلٹائے جاتے ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں صحیح عقیدے سے پلٹا کر اور لے جا رہا ہے شرک کی طرف؟ اب اس کے بعد آخری سرچنگ کوشچن، قل هل من شرکائکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے، جس نے کوئی شریعت دی ہو، کوئی کتاب دی ہو، کوئی ضابطہ دیا ہو، کوئی ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی کہیے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو بلا وہ ہستی جو کہ حق کی طرف ہدایت دے، احق ان یتبع، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ کہ جو کوئی ہدایت نہ دے پائے، الا ان یودا، جب تک اسے خود نہ ہدایت دی جائے۔ تو جو خود ہدایت کی محتاج ہے، کیا اس کی پیروی کی جائے یا اس کی جو ہدایت دینے والا ہے؟ فما لکم، تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ گمانوں، ان کے پاس کوئی حتمی بات مستند نظریہ ان کے پاس نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک یہ جو گمان ہوتا ہے یہ حق کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، اور لیکن یہ تصدیق ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات میں انجیل میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کی تصدیق ہے قرآن، کہ ہاں انہوں نے پیشن گوئی کی کہ آپ کی کتاب آئے گی، یہ کتاب آ گئی. یہ سب دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں. وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں احکامات کی وضاحت، احکامات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. اب اس کے بعد یہ چیلنج ہے آخری، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا تیسرے رکوع میں، اور اس سے پہلے اللہ سورہ یونس میں مکی قرآن میں اس چیلنج کو نقل فرما چکے ہیں. وہ چیلنج کیا ہے؟ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے؟ قل، اے نبی آپ انہیں چیلنج دیجیے، ان سے کہیے فاتو بے صورت مثل، اس قرآن کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ. ودعو من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کم تم صادقین، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو. پہلے تو اللہ نے سورہ زاری سورہ طور میں چیلنج دیا تھا کہ پورا قرآن لے کر آؤ، فلیاتو بحدیث مثل ہی، ان کام صادقین، آیت نمبر 34 سورہ طور، ان کو چاہیے کہ اس کتاب کی مثل وہ کتاب پیش کرے. جب اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے تو سورہ ہود اگلی سورت میں اگلی اس چیلنج کو ذرا آسان کیا، اچھا 10 سورتیں بنا کے لے آؤ. جب اس چیلنج کو بھی وہ پورا نہیں کر سکے تو یہ آخری چیلنج تھا جس کو اللہ نے قرآن پاک میں دو جگہ بیان کیا، سورہ یونس میں اور اس کے بعد مدنی قرآن میں سورہ بقرہ میں. فرمایا کہ چلو اس چیلنج کی ایک ہی صورت لے آؤ اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو. یہ تمہارا اعتراض ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس کلام کو کہ جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے، جس کو وہ سمجھ نہیں سکے اپنے علم کی بنیاد پر. ولما یاتہم تاویل ہو، اور ابھی ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فانظر پکڑا نبی، دیکھیے کئی فکان عاقبت الظالمین، ظالموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اے نبی آپ کا رب مفسدین سے یعنی فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا آمَنُوا، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں. وانا بری ام مما تعملون، اور میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. اب اس کے بعد سرداران قریش جو ڈرامے کیا کرتے تھے کہ ذرا اپنے عوام پر تاثر دینے کے لیے کہ بھائی ہم خان کا دشمن نہیں ہیں محمد کے یا قرآن کے، ہم تو جا کر سنتے ہیں بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ سب کی سب کس سے کہانی ہے. تو اس ڈرامے کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر، جو سردارہ نے قرآن یہاں پر بند بند کر بیٹھتے تھے اور بڑے غور سے اللہ کے رسول کی محفل میں آ کے قرآن کو سنتے تھے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بڑے غور سے آپ کی بات کو سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے نبی کیا آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ یہ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے، یہ تو صرف ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ذرا تعصب دے سکیں اپنے عوام کے سامنے جا کر. نبی کیا آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، جبکہ کچھ غور و فکر نہ کر رہے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو بہت غور سے نبی آپ کو دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، اے نبی کیا آپ ان اندھوں کو رہنمائی دے سکیں گے؟ ولو کانوا لا یبصرون، جبکہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ویوم یحشرهم، اور اس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، فعلم یلبسوا الا ساعتا من النهار، اور وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ وہ اس سے پہلے نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی، انہیں دنیا کی زندگی بڑی مختصر محسوس ہوگی، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، یہ تعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پھر وہ میدان حشر میں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو، اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہونی اس کو جھٹلایا، وما کانوا مهتدین، اور وہ نہ ہوئے ہدایت یافتہ، وإما نرینک بعض الذی نعدہم، اے نبی اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جو ہم جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ عذاب کو جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور نہ توفینک، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا مرجعہم، مرجعہم، تو پھر بھی انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، بچ کر کہاں جائیں گے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا اس فعل پر جو وہ کر رہے ہیں، ولکل امت رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول رہے ہیں، فاذا جاء رسولهم، تو جب اس امت کے پاس، امت کے لوگوں کے پاس وہ رسول آئے، قضی بینہم بالقسط، تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا عدل کے ساتھ، اگر رسول کی تعلیمات پر عمل کیا اللہ نے نوازا، اور اگر رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا تو اللہ نے پھر عذاب سے دوچار کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیے وہ وعدے کا وقت کب آئے گا اگر آپ سچے ہیں، آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی حساب کتاب ہوگا، تو بتائیے کہ وہ کب وقت آئے گا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کی خبریں پتا ہیں، اور میں نے کب کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ وعدے کا وقت کب آئے گا، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ آئے گا، چاہے کل آ جائے چاہے دس سال بعد آ جائے چاہے دس ہزار سال بعد آئے، وہ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کرو تاکہ تم اس سے رسوا نہ ہو جاؤ، کب آئے گا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ایک علمی مسئلہ ہے، قل اے نبی آدم سے کہیے لا املک الا لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے بارے میں، نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ ہی چاہے، لکل امت اجل، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مہلت رکھی ہے اور ایک وقت ہے، اس وقت تک وہ باقی رہے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زوال سے دو چار کرے گا، اذا جاء اجلہم، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے یعنی جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ پھر وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ وہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں، معین وقت پر پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لیتا ہے، قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کہ اگر تم پر عذاب آ جائے رات کے وقت یا تم پر عذاب آ جائے دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو آخر مجرم اس میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان پر عذاب ہی آئے گا نا، چاہے وہ عذاب دن میں آئے چاہے رات میں، تو آخر تم جلدی کس بات کی کر رہے ہو، ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ عذاب تم پر آئے گا تو تم اس وقت ایمان لاؤ گے، حال آن اس وقت کہا جائے گا کہ تم ابھی مان لائے ہو، وقد کنتم بہی تستعجلون، جبکہ تم اس سے پہلے اس عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے تھے، ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی عمل جو تم کر رہے تھے، وَيَسْتَمْبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ حق ہے، اے محمد کیا آپ سیریس ہیں، کیا واقعی قیامت آئے گی، کیا واقعی حساب کتاب ہوگا، کیا واقعی برے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، کیا واقعی جنت ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ حق ہے، قل ای و ربی، اے نبی ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، مجھے قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ یقیناً حق ہے، تما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہر جان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اگر اور ہر ایسی جان کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لفتدت بھی، وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے گی، وہ چاہے گی کہ اللہ فدیہ کے طور پر سارا مال و اسباب دے لیجئے، اور کسی طرح سے میرے گناہوں کو بخش دیجئے، مجھے جہنم سے نجات دے دیجئے، وہ اثر الندامت علمنا رب العذاب، اور وہ چھپا رہے ہوں گے ندامت کو جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا عدل کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا ان وعد اللہ حق، بے شک، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حساب کتاب ہوگا، آخرت ہوگی، اور اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوں گے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، ہو یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد دو بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں عظمت قرآن کے موضوع پر، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، نرم کرنے والا آواز آ چکا ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو کہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہے، یعنی باطنی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار شانیں بیان کی ہیں، اور ان چار شانوں کے اندر بڑی منطقی ترتیب ہے، ایک وہ شخص ہے جو غافل ہے، دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، اسے کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی اسے اللہ کی کا دھیان نہیں۔ قرآن مجید کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن مجید دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے، معجزہ کہتے ہیں ایسے بات کو، ایسی نصیحت کو جو دل کے اندر گداس پیدا کر دے، دل کی سختی کو ختم کر دے، دل کے زنگ کو اتار دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان گناہوں کی وجہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زنگ اترتا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جان لو دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے عملی سوال کرتے تھے، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو کیسے اتارے، تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کو پڑھو، یہ قرآن موت کا ذکر دل کی سختی کو ختم کرے گا، دل کے زنگ کو اتارے گا، اور قرآن مجید جتنا سمجھ سمجھ کے پڑھو گے اس سے دل کے اندر گداس پیدا ہوگا، دل کی سختی اس سے جاتی رہے گی۔ تو قرآن کی پہلی شان یہ ہے کہ جب غافلین پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ قرآن مجید ان کے دل کی سختی کو کم کرتا ہے، یہ قرآن مجید ان کے دلوں میں گداس پیدا کرتا ہے، غفلت کے پردے ان کے دلوں سے ہٹاتا ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ شفاء لما فی الصدور، پھر یہ قرآن مجید ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر باطنی بیماری کی جڑ اور بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ تکبر کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی کوئی نعمت انسان کو ملی، انسان اس پر اترا رہا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمت کسی اور کے پاس ہے، انسان دیکھ کے جل رہا ہے اور اس کے بعد چاہتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اقتدار کی محبت دنیا کی وجہ سے، شہرت کی طلب دنیا کی وجہ سے، تو تمام باطنی بیماریوں کی جڑ اور بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ قرآن مجید ان محبتوں کے، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ بار بار دنیا کی زندگی کی ناپائیداری ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اور آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کا پڑھنے والا اگر واقعتاً عمل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں رہتا. یہ قرآن دنیا کی محبت خورش خورش کے دل سے نکال دیتا ہے. شہرت کی طلب نکل جاتی ہے. کیا شہرت کا میں اس آج زندگی کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہوں اور میں ان لوگوں کے سامنے اپنی ناموری چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا نہ کوئی اختیار ہے نہ ان لوگوں کے پاس کوئی نفع نقصان کے حوالے سے کوئی قدرت ہے, تو میں ان کے سامنے چاہتا ہوں کہ میری عزت ہو جائے, ان کے سامنے میری نام بری ہو جائے. یا یہاں کے اقتدار اس کی حیثیت کیا ہے؟ اقتدار کا ملنا بلکہ اور خطرناک ہے. عام آدمی سے اللہ نہیں پوچھے گا شریعت کافی دور سے کہ نہیں ہوئی تھی, جس کو اقتدار ملا اس سے اللہ پوچھے گا تمہارے پاس اختیار تھا تم نے شریعت نافذ کی کہ نہیں کی. تو اس حوالے سے دل سے مال کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, اقتدار کی محبت, منصب کی محبت قرآن پڑھنے کی وجہ سے نکل جاتی ہے. تو یہ قرآن ہے جو شفا ہے ان تمام باقی بیماریوں کے لیے جو کہ انسان کے سینوں میں ہوتی ہے. تو یہ قرآن انسان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ تزکیہ ضربے لگانے سے نہیں ہوتا, یہ تزکیہ جو ہے وہ سلے کاٹنے سے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا اسی قرآن کے ذریعے سے. جو لوگ بھی ایمان لے آئے آپ نے انہیں قرآن یاد کرایا اور کہا کہ راتوں کو اٹھو اور تہجد کے اندر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس قرآن نے ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا, اللہ کی محبت کو ڈالا, آخرت کی فکر کو ڈالا, شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا کیا, شہادت کی تمنا پیدا کی. تو نمبر ایک, اس قرآن نے پہلے لوگوں کو غفلت سے نکالا. نمبر دو, اس قرآن نے ان کے دلوں سے باطنی بیماریوں کو نکالا, ان کا تزکیہ کیا. نمبر تین, بہدن, اب یہ قرآن پاک ہدایت بن جاتا ہے. اب ایک آدمی کا فکر پیدا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی آخرت کی. اب وہ انسان خود چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مکی قرآن میں یہ دو ہی کام ہوتے رہے. نمبر ایک, لوگوں کو غفلت سے نکالا گیا, اسی قرآن کے ذریعے سے معجزہ ہے, اور لوگوں کا تزکیہ کیا گیا. مدنی قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود پوچھ رہے تھے, یسالونک عن الخمر والمیسر, یہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. یسالونک ماذا ینفقون, پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. یسالونک عن الیتامی, آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کا کیا حکم ہے. تو اب انسان خود جاننا چاہتا ہے کہ صحیح رستہ کیا ہے. اب قرآن ہدایت بنتا ہے. اگر دل صاف نہیں ہے, دل کا تزکیہ نہیں ہوا, انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے, اسے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. تو پہلے اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ برتن کو صاف کیا. اب اس کے بعد برتن میں جو کچھ ڈالا اس سے جو ہے وہ خیر برآمد ہوا. اگر برتن صاف نہ ہو اس میں آپ جو مرضی چیز ڈالیں گے وہ اور بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ صفائی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کیا. کیوں؟ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. اب اس کے بعد یہ قرآن ہدایت بن گیا. اب اگر ہدایت ہے تو دنیا کی ہر نعمت رحمت ہے, ہدم و رحمت. اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت قیامت کے دن رحمت بن جائے گی. پیسہ ایک نعمت کب ہے؟ جس کے ساتھ ہدایت ہے. آپ نے پیسہ کمایا ہوگا جائز ذرائع سے اور خرچ کیا ہوگا اچھے کاموں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہدایت نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا پیسہ کہاں سے کمایا اور پیسہ کہاں خرچ کیا. تو یہ پیسہ اس روز ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا اگر ہدایت نہیں ہے. علم نعمت ہے اگر ساتھ ہدایت ہو. اللہ پوچھے گا جو علم حاصل کر کتنا عمل کیا. ہدایت ہوگی تو انسان نے عمل کیا ہوگا, اور ورنہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا ہوگا. علم ہوگا لیکن یہ ہے کہ انسان ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اس علم کے استفادے سے محروم رہے گا. تو یہ بڑی منطقی ترتیب ہے کہ نمبر ایک, قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ. نمبر دو, شفاء لما فی الصدور, جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے. نمبر تین, یہ گائیڈنس ہے, یہ ہدایت ہے. اب آخرت کی تیاری کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ گائیڈنس ہے, یہ ہدایت ہے. اور اگر ہدایت ہے تو پھر یہی ہدایت کی سب سے بڑی رحمت ہے. فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ چکی, وشفاء لما فی الصدور, اور وہ نعمت آ چکی جو شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں, وہ ہدن, اور یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے, وہ رحمت, اور رحمت ہے, للمؤمنین, مومنوں کے حق میں. قل بفضل اللہ, اے نبی کہیے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل کا مظہر ہے, وہ برحمت ہی, اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے. فبذال کفل یفرح، ان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر اترائے، ورنہ قرآن مجید اترانے سے منع کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بار بار منع کیا ہے لا تفرح کہ مت اتراؤ، قارون سے کہا کہ لا تفرح قارون مت اتراؤ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قرآن ایسی نعمت ہے کہ اس پر اللہ تمہیں خود حکم دے رہا ہے کہ اس پر اتراؤ، اس پر خوشیاں مناؤ. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن مجید کے اوپر خوشیاں منائے اترائیں. وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کہیں بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ایک خادم قرآن ہے، وہ قرآن مجید سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی ایک کمائی کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو کہ لگا ہوا ہے دنیا میں اور وہ دنیا کے اندر مال کما رہا ہے، اس کی بھی کمائی جمع ہو رہی ہے. ایک ہی کمائی آپ کو نظر آتی ہے فزیکلی کہ اس نے محنت کی ہے تو اس کا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اس کی جائیدادیں اتنی ہو گئی، اس کا مکان اتنے ہو گئے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی کمائی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ کمائی بھی اللہ کیا محفوظ ہو رہی ہے. تو دو طرح کی کمائیاں، ایک خدمت قرآن کی کمائی ہے، ایک روپے پیسے کی کمائی ہے. فرمایا یہ قرآن کہیں بہتر ہے اس کمائی سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی یہ عظمت ہمارے دلوں میں جاگ ہوگی فرمائے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور یہ قرآن دوسروں کو سکھائیں. تو اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنا چاہیے. دوبارہ موقع نہیں آئے گا دنیا میں آنے کا. تو اعلیٰ ترین کام یہ ہے کہ ہم قرآن کی کمائی کو جمع کریں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کو سیکھیں، اور اس کے بعد صرف سیکھے نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے نور کو دوسروں تک پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اس لحاظ سے میں آپ کو دعوت دوں گا انشاءاللہ، اس مرتبہ ہم دو جگہ قرآن فہمی کورس کا انعقاد کر رہے ہیں. 12واں کورس اس مرتبہ ہے، یہ اس سے پہلے 11 کورس ہو چکے ہیں. اس مرتبہ انشاءاللہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد جو بالکل یہاں سامنے تعمیر ہو رہی ہے، اس سال انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک کورس کا انعقاد کیا جائے گا. 28 نومبر سے انشاءاللہ یہ کلاسز شروع ہوگی. قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی کورس ہوگا اور قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں بھی. آپ کو جہاں بھی قریب پڑے وہاں شرکت کر لیجیے، اور ذرا سر اتنا سوچیے جو ہے وہ غور کیجیے اپنے اوپر کہ آپ نے جدید علوم کے حصول کے لیے اب تک کتنے سال لگائے، اور یہ بھی سوچیے کہ جدید علوم کے حصول کے لیے آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا. جبکہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ صرف 10 مہینے زندگی کے قرآن مجید کے حصول کے لیے دیجیے، اور یہ ہے کہ فیس بھی بڑی واجبی قسم کی ہوتی ہے. اور اگر ایسے لوگ جو کہ باصلاحیت ہوں اور وہ واقعتاً سنجیدہ ہوں اور فیس ادا نہ کر سکتے ہوں تو ہماری طرف سے جو ہے اس میں بھی رعایت ہوتی ہے. تو مقصد ہمارا کوئی اس میں ظاہر بات ہے فیس لینا نہیں ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندے قرآن کو سیکھیں اور پھر قرآن کے نور کو دوسروں تک پہنچائیں. ہم اس وقت فتنے میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا تھا کہ فتنے سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہوگی. لہذا ساری کی ساری محنت اصل میں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اس امت کو اس فتنے کے دور سے نکالا جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ سمجھنا ہوگا. تو انشاءاللہ 28 نومبر سے یہ کورس یہاں پہ شروع ہوگا. ہفتے میں 5 دن کلاسیں ہوتی ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے اور 1 بجے تک، جمعے کو ہوتی ہے 9 سے 12 تک، ہفتے اور اتوار چھٹی ہوتی ہے. تو ابھی سے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، سہولت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جو لوگ بھی اس کورس میں سنجیدہ طور پہ شریک ہوتے ہیں وہ اس سال میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں. قرآن اگر پڑھا جائے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، پورا براہ راست قرآن ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد مزید ہمت کریں تو جیسے میں آپ کے سامنے قرآن کے مضامین بیان کر رہا ہوں تو قرآن کے مضامین بیان کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت کراچی میں 14 مقامات پر یہ خدمت قرآن کا کام ہو رہا ہے. سارے کے سارے ساتھی وہی ہیں جو اسی ایک سالہ کورس سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. میں نے آپ کو حدیث سنائی، بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. البتہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر ایک سالہ کورس شروع کرنے کے لیے ہمیں کچھ وسائل کی بھی ضرورت ہے، تعمیر بھی چل رہی ہے، وسائل کی بھی ضرورت ہے. تو اگر کچھ لوگ اس میں بھی تعاون کرنا چاہیں تو اشفاق صاحب سے رابطہ کر لیں. ہمیں اس حوالے سے کچھ مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے. جاری بات ہے یہاں شروع ہو رہا ہے کورس, ابھی بہت ساری چیزیں یہاں پر فرنیچر ہے, کچھ کمپیوٹرز ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جو یہاں کرنی ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ اسی سے تعاون کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, انشاءاللہ وہ سب کا جاریہ بنے گا. لیکن زیادہ ہمیں ضرورت ہے افراد کی. وسائل پھر بھی آ جاتے ہیں, وسائل دینے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اصل اہمیت زیادہ ہے. تو قول مولانا روم کے انسانم آرگوس کہ مجھے انسان چاہیے, مجھے افراد چاہیے, افرادی قوت چاہیے. وہ افرادی قوت جو کہ ایک جذبے کے ساتھ اس کام میں لگے اور پورے اپنا اشار اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کرے, تبھی انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا. ابھی بھی یہ کام اگر آگے بڑھا ہے تو کچھ افراد نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, تب یہ کام آگے بڑھا. تو زیادہ اہمیت افراد کی ہے. لیکن اگر کچھ لوگ جو ہے وہ مال سے جہاد کرنا چاہیں تو اس کا بھی اس وقت امکان ہے, اشفاق صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. قل ارأيتم, اے نبی آدم سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم دیکھتے ہو, ما انزل اللہ لکم من رزق, جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے رزق میں سے. رزق کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے. فجعلتم منه حراما وحلالا, لیکن تم نے خود ہی اس میں سے مقرر کر لیا ہے حرام اور حلال. تفصیل آ چکی ہے سورہ انعام میں کہ یہ جانور جو ہے وہ حرام ہے, اسے ہمارے صرف مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتے. اس جانور کی کچھ طرح میں اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو تم نے اپنے پاس سے فیصلے کر لیے حلال و حرام کے. قل اللہ اذن لکم, میں نے بھی ان سے پوچھے کیا تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون, کیا تم اللہ تعالیٰ پر خواب سے جھوٹ گڑ رہے ہو؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ, اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں قیامت کے بارے میں؟ انہیں یقین ہے کہ نہیں قیامت بھی آئے گی اور حساب کتاب بھی ہوگا, اس کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. بڑی پیاری آیت آ رہی ہے پھر قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے. وما تکون فی شان, اے نبی آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. وما تتلو منہ من قرآن, اور آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے قرآن میں سے. یعنی ایک عمل کا تو خاص طور پر ذکر کیا اللہ نے, اور وہ کون سا عمل ہے؟ قرآن کے پڑھنے کا. اے نبی آپ کسی حال میں بھی نہیں ہوتے اور آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے قرآن. ولا تعملون من عمل, اور اب جمع کی سیگر میں سب ہم سب سے خطاب ہے, اور اے لوگوں تم کچھ بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے. انا کنا علیکم شہودا, لیکن ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. اس صوفی زون فی, جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو. اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب میں یاد کرتا ہوں مولانا منظور نعمانی صاحب کا. منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں, میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا اس نے کتاب نکالی پڑھنی شروع کی, اور وہ کتاب میری تھی, میری تصدیق کردہ تھی. تو مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی, نہ میں اس کو جانتا تھا وہ مجھے جانتا تھا, مجھے محبت ہو گئی کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. اچانک مجھے خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اس بندے کے پاس سب بہت سارے کام کرنے کو تھے لیکن اس نے اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے میری کتاب کے لیے, تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو فرمایا کہ جب تم میری کتاب پڑھ رہے ہوتے ہو تو خاص طور پر اللہ نے اس عمل کا تو نام لے کے ذکر کیا, ورنہ پہلے جنرل بات ہے کہ نبی آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے اور آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے اللہ کی کتاب قرآن, اور اے لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں. اس کو فی زونہ کی, جب تم اس پہ مشغول ہوتے ہو. وما یعظم ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر, اور اے نبی غائب نہیں ہوتا آپ کے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل, ذرے یا ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی آپ کے رب سے, زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, اور نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ اس سے کوئی بڑی. انہ کی کتاب مبین, مگر ہر چیز ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو. اب اندازہ کیجیے چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے, اس کا انڈا اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو فرمایا کہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہوتی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں, مگر یہ کہنا بھی آپ کے رب سے غائب نہیں ہے, اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی اس سے بڑی چیز, ہر چیز اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے اندیشوں سے، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے واقعات سے. اللہ تعالیٰ کے دوست نہ مستقبل کے وعدے سے پریشان ہوتے ہیں. کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے، وہ جو کچھ کرے گا اسی میں خیر ہے. اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے. بظاہر کوئی چیز ہمیں شر نظر آئے گی، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی ساری نگاہ حال پر ہوتی ہے، کہ اپنا حال ٹھیک رکھو، اس حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. نہ انہیں ماضی کے واقعات کا کوئی غم ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے غموں کو اپنے گلے کا ہار بنا لے، اور نہ مستقبل کے حوالے سے غم ہوتے پتہ نہیں کل کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، کہ کار تازے ماں بفکرے کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں. ہمارا کارساز ہمارے کاموں کی فکر میں خود سے لگا ہوا ہے. اگر ہم اپنے کاموں کے بارے میں خود فکر کرتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. ہماری قدرت محدود، ہماری صلاحیت محدود، ہمارا علم محدود، تو ہم نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیے. لہذا ہمیں تو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم اس اللہ کو ناراض نہ کریں. اگر ہم اللہ کے کام میں آج لگے ہوئے ہیں تو ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ ان کی فکر خود اپنے ذمہ لے لے گا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کی فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے. تو فرمایا بے شک جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہوتے کون لوگ ہیں؟ ان کی دو ہی شانے ہیں بس. فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. تقوی کے ذریعے سے ہی اللہ کی قربت حاصل ہوگی. ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں تقوی کے ذریعے سے اسلام، اسلام سے اوپر بڑھ کر ایمان، ایمان سے اوپر بڑھ کے احسان کا مقام حاصل ہوگا. تو اگر اللہ کا سچی قربت حاصل کرنی ہے تو تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، اور محفل میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہیں دنیا کی زندگی میں. وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے شاندار کامیابی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں دے گا اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ کے ان فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.